أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بجي محمد وعلى محمد. بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس موضوع پر آج یہ ہماری پانچویں نشست ہوگی. دیکھیے، یہ جتنی بھی عبادات ہم آپ لوگ کر رہے ہیں، خاص طور پر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت میں، اس کی جتنی اہمیت آج کل کے دور میں ہے اور جتنا زیادہ ثواب اور فضیلت آج کل کے دور میں ہے، اس کے متعلق آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ زمانہ غیبت میں عبادت کرنے کا جو ثواب اور فضیلت ہے، وہ امام زمانہ کے ظہور سے ظہور میں عبادت سے بھی زیادہ ہے. یعنی جب خود امام موجود ہوتا ہے، اس سے بہت سی چیزوں میں بڑی ڈھارس رہتی ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مومن کے دل کو ایک تقویت رہتی ہے. لیکن جب کوئی بھی شخص اپنے امام سے دور ہوتا ہے، یعنی فزیکلی امام اس کے سامنے موجود نہ ہو، ان سے رابطہ کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو پھر بہت ساری چیزوں میں اور خاص طور پر عبادت کرنے میں اس کے اعمال میں بہت سی کمی واقع ہونے لگتی. تو بڑی اہمیت والی بات ہے کہ آج کل کے دور میں اگر آپ اپنی عبادات کو اور اپنے شرعی وظائف کو آپ پورا کرتی رہیں گی، تو بہت شرف اور فضیلت کی بات ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہے کہ جو زمانے عصر ظہور میں آپ کریں گی. اور دیکھیے، ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے معمولات زندگی میں سے جتنی بھی مصروفیات کیوں نہ ہوں، 10 منٹ کا تو ٹائم آدمی نکال ہی سکتا ہے، اور نمازوں کو تاخیر میں نہ ڈالے اور اپنے کاموں کو روک دے، اور 10-15 منٹ کا ٹائم اول اوقات میں یا اوقات فضیلت میں ضرور نکالے نمازوں کے لیے. اپنے کسی بھی دنیاوی کاموں کے سلسلے میں نمازوں کو تاخیر میں نہ ڈالے. اسی لحاظ سے دیکھیے، صرف پچھلی مرتبہ سعودی عربی کی مثال آئی تھی کہ وہاں پر دکانیں اس لحاظ سے بند ہو جاتی ہیں، بہت سے عرب ممالک میں بھی بند ہو جاتی ہیں. خود ایران میں اکثر دکاندار جو اس بات کے اول وقت میں نمازوں کو پڑھنے کے شیدائی شوقین ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی دکانوں پر اس طرح سے کہ نماز کا وقفہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس طرح کے کچھ بینرز لگا دیے جاتے ہیں اور لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے. اچھا، لیکن ہمارے ہاں دیکھیے کیا ہوتا ہے، بس یا ٹرین میں انسان کوئی سفر کر رہا ہو اور نمازوں کا وقت نکلا جا رہا ہو، تو کوئی بھی شخص اس بس کو رکوانے پر اصرار نہیں کرتا. ہم میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس بس کو رکوا لیں نماز کے لیے. ہاں، البتہ اگر کسی کا 50-100 روپے اگر گر جائیں اور کوئی چلتا ہوا جا رہا ہو، تو ہم فوراً اسے متوجہ کرتے ہیں، ارے ارے دیکھیے آپ کے پیسے گر گئے، چیخ چیخ کر اس کو بتاتی. لیکن کسی کی کوئی نماز قضا ہو رہی ہو، نمازوں کا وقت نکلا جا رہا ہو، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی 50-100 روپے کے برابر بھی اہمیت کا احساس لوگوں کے دل و دماغ میں نہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو نیک اور نمازی افراد ہیں، وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے، کہا جاتا ہے نا کہ صرف چند سگریٹ پینے والے پورے ماحول کو دھوئیں سے آشنا کر دیتے ہیں، اور چند صرف اوباش اور گنڈے نما پورے محلے کی فضا کو مقدر کر کے رکھ دیتے ہیں اور امن و امان کو تباہ کر دیتے ہیں. لیکن جو نیکوکار افراد ہیں، وہ جو نمازی ہیں، وہ جو پرہیزگار ہیں، یہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو خدا سے آشنا نہیں کرتے. یہ اس کے لیے صرف اپنی عبادت میں لگے رہتے ہیں خالی، یا دوسرے افراد کو اس کی ترغیب نہیں دیتے، اس کی طرف بلاتے نہیں ہیں، ان اس کے کوئی ایسے اقدامات نہیں کرتے ہیں. اور اقدامات میں سے دیکھیے، ایک تو یہ جیسے پچھلی مرتبہ بات آئی تھی کہ ہر وقت اگر انسان باوضو رہے ہر وقت، تو اس کے اندر خود ایک نورانیت ہے جو دیگر افراد تک بھی روحانیت پہنچتی ہے. یعنی اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے تو اپنی اس نورانیت کو دوسرے افراد میں بھی منتقل کرتا ہے. تو بہت سی احادیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جس طرح تم زندگی گزارو گے اسی طرح تم کو موت آئے گی، جس طرح بھی تم زندگی گزارو گے اسی طرح تم کو موت آئے گی. دیکھیے ہمارا المیہ کیا ہے آج کل کے دور میں، آج کا مسلمان تعلیم جو ہے انگلینڈ میں حاصل کرنا چاہتا ہے، ملازمت امریکہ میں کرنا چاہتا ہے، اور رہنا جو ہے وہ کینیڈا میں چاہتا ہے، بات انگریزی میں کرنا چاہتا ہے، کھانے چائنیز کھانا چاہتا ہے، اٹیلین پیزا اور رشین سیلڈ کھانا چاہتا ہے، مصنوعات جتنی ہیں وہ مثلاً چائنا کی استعمال کرنا چاہتا ہے، چھٹیاں جو ہیں وہ یورپ میں گزارنا چاہتا ہے، فلمیں جو ہے کون کون سے ہالی اور بالی ووڈ جو ہیں گانے ان کے سننا چاہتا ہے، لیکن کیا ہے زندگی کا اختتام وہ کربلا میں چاہتا ہے، اور تدفین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میری جنت البقیع میں ہو، اور موت کے بعد جو ہے وہ جنت میں چلا جاؤں. یعنی جینا کافروں کا سا چاہتا ہے، فاسقوں کا سا چاہتا ہے، فاجروں کا سا چاہتا ہے، لیکن مرنا اور انجام جو ہے وہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے متقین اور صالحین کا. دنیا میں زندگی اسلام مخالفوں کی طرح سے گزارنا چاہتا ہے، بے نمازی بن کر، جس طریقے سے جو اور احکامات شریعت سے لاپرواہ افراد ہیں ان کی طرح سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور موت اہل ایمان کی طرح سے چاہتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. جیسی زندگی اس نے گزاری ہے ویسی ہی اس کو موت آئے گی. یہ جو حدیث ہے نا آپ کے سامنے، جیسی تم زندگی گزارو گے ویسی تم کو موت آئے گی، اور جس انداز میں تم کو موت آئے گی اسی انداز میں تمہارا حشر ہوگا، اسی انداز میں تم قیامت میں اسی طرح سے اٹھائے جاؤ گے. تو دیکھیے اگر ہم زندگی گزاریں گے باوضو ہو کر، ہر وقت کوشش کریں کہ باوضو رہا جائے، تو ہمیں نمازوں کی معراج ملے گی. اور جو کوئی شخص بھی ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود بخود نماز کے لیے اس کے اندر ایک آمادگی پائی جاتی ہے. ایک فائدہ یہ ہوگا جو ہماری نماز سے مربوط ہے. اور خدا اگر اس دوران وہ مر گیا تو خدا اس کو شہید کی موت بھی نصیب کرتا، شہادت ملتی ہے جو کہ وضو کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے. اچھا دیکھیے بہت سارے ہمارے، جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ ہم جو ہیں جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، باوضو رہنے والے افراد ہیں، یہ دوسروں کو ترغیب نہیں دلاتے، جس کی وجہ سے لوگوں میں نیکیاں پھیل نہیں رہی. برائی کرنے والے برائیوں کو بہت زیادہ پھیلاتے ہیں. دنوں رات آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں کون سی برائی کس کس نت نئے اینگل سے کرنے والے کتنی محنتیں کر رہے ہیں اور کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. نیکوکار حضرات نہ تو تبلیغ کر رہے ہیں نہ کوئی پیسہ خرچ کرتے ہیں دین کے لیے. تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ جو بھی آدمی اس میں کام کرے گا وہی کامیابی بھی حاصل کرے گا. کامیابی تو کام سے ہوتی ہے نہ کہ حسن کلام سے. تو بہرحال ایک بزرگ تھے، وہ لوگوں کو دیکھیے کس طرح سے مشق کرواتے تھے. اس کی مہمانوں کے لیے دسترخوان لگ جاتا تھا اور اس کے بعد مخاطب کر کے کہتے تھے، جب مہمان دسترخوان پہ بیٹھ جاتے تھے، کہ میری بات کو دل کے کانوں سے سنو. یہ کھانا جو تمہارے سامنے رکھا گیا ہے لا کر، جب اس کی فصل کاشت ہو رہی تھی تو وہ بھی کاشت کی گئی تھی وضو کے ساتھ. میں نے اس فصل کو پانی دیا تھا وضو کے ساتھ، اس فصل کو کاٹا تھا میں نے وضو کے ساتھ، گندم کو بھوسے سے الگ کیا تھا وضو کے ساتھ، گندم کو پیسا گیا تھا وضو کے ساتھ، آٹا گوندا گیا تھا وضو کے ساتھ، روٹی پکائی گئی تو وضو کے ساتھ، اور روٹی کو دسترخوان پر لایا بھی گیا تو وضو کے ساتھ. اب کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بھی وضو کر کے اس کو تناول فرما لیں. تو دیکھیں اس طرح سے ان مختلف حکایتوں کے اندر ملتا ہے کہ نیکوکار افراد کس کس طرح سے اس سلسلے میں کام کرتے تھے، اقدام کرتے تھے، لوگوں کو رغبت دلاتے تھے. دیکھیے علماء ایک بات بہت اچھی کہتے ہیں देखिए कुत्ता जो है वो हड्डी देने वाले से हक शनासी का बहुत इजहार करता है, उसको देखकर दुम हिलाता है। उसके घर कोई अगर अजनबी या कोई चोर आ जाए तो उस अपने मालिक से नमक हलाली करता है, उस पर हमला कर देता है उस चोर के ऊपर। लेकिन अफसोस है इस इंसान पर, इस मोमिन पर, कि खुदा की दी गई नेमतों को इतनी ज्यादा पाने के बावजूद उसके सामने सजदा करने से पहलू तही करता, टाल मटोल से काम लेता है, अपनी नमाजों को आखिरी औकात में टालता जाता है। क्या उसके अंदर जो वफादारी और कदर शनासी है किसी कुत्ते से भी कम? यानी कम से कम अगर नमक हलाली सीखनी है तो इस नजसुल ऐन जानवर ही से इंसान सीख ले कुत्ते से। देखिए नमाजों के सिलसिले में भी ये बात कही जाती है कि खास तौर पर बेनमाजी दोस्तों से बड़ा परहेज करने की जरूरत है। या तो आप इतने असरअंदाज उनके ऊपर होने की सलाहियत रखती हैं कि नहीं हम ये बेनमाजी है ना तो हम इसको नमाजी बना देंगे, लेकिन आमतौर पर होता यह है कि बेनमाजी अफराद अपना ज्यादा असर छोड़ जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो आपको उनसे परहेज करना लाजिम है। देखिए जिस तरह गंदी मछलियां होती हैं ना तो पूरे तालाब को खराब कर देती हैं, इसी तरह से जो दीन से लापरवाह होगा वो आपको भी दीन से लापरवाही कर देगा। इसके लिए बहुत जरूरत इस बात की है कि इंसान देखिए एक माहौल अपने इर्द गिर्द बनाए, अपने औकात को दरस कुरान के लिए, दरस अहकाम के लिए, दरस सीरत आइम्मा मासूमीन के लिए, पैगंबर इस्लाम की सीरत के, इस तरह से मुख्तलिफ दुआओं के प्रोग्राम्स हैं और हदीस किस्सा के प्रोग्राम्स हैं, दुआए तवस्सुल हो रही है, दुआए कुमैल हो रही है, दुआए नुदबा हो रही है, ये सारे के सारे प्रोग्राम जो हैं इनके अंदर इंसान जब भी शिरकत करता है तो उसके अंदर एक रूहानियत और एक मानवियत पैदा होती है और वो खुद ब खुद अपनी नमाजों की तरफ मुतवज्जे होता है। ये आपकी ये प्रोग्राम्स जो होते हैं इस तरह के, ये जहाँ कहीं भी खवातीन खुद अगर नहीं होते आपके अतराफ में तो आप उन्हें मुनाकिद करें अपने घर में, चाहे छोटे से छोटे तौर पर क्यों ना सही। इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि आपके देखिए हर घर में हर शख्स एक तरह के लेवल का नहीं होता। आप अगर इस तरफ मुतवज्जे हो गई हैं, आप नमाजों की तरफ मुतवज्जे हो गई हैं, आप दीन की तरफ मुतवज्जे हो गई हैं, तो घर में कोई भी ऐसा दुआ का कोई प्रोग्राम होगा तो जो अफराद मुतवज्जे नहीं भी हैं वो भी उस प्रोग्राम में आकर बैठ जाएंगे, उन तक भी दीन की एक बात पहुंचेगी। उसमें कोई छोटा मोटा सा आप दर्स जो है वो किसी को बुलाकर, किसी खातून को बुलाकर वो कर लें, वरना मुख्तलिफ मदरसे के मुख्तलिफ यहाँ से आप सीडीज वगैरह ले जाके, बहुत से घरों में ये भी सिलसिला शुरू हो गया जहाँ स्पीकर का इंतजाम नहीं होता वहाँ इस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसे अफराद के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। इसी तरह से आप कोशिश करें, जैसे करबला टीवी है और ईरान के मुख्तलिफ चैनल्स हैं जिनके ऊपर मसलन नमाजें वगैरह आती हैं, और वो अगर आप उनको दिखाने का कोई ऐसा इंतज़ाम करें, आम तौर पर मगरिब और निशा की जो नमाजें जिस अंदाज से आमतौर पर लोग घरों में भी होते हैं, और कितने बड़े बड़े उलमा जो हैं वहाँ पर कौम और मशहद के, और कभी आयतुल्ला शुबैरी जंजानी की नमाज आ रही है, कभी आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी की आ रही है, तो कभी आयतुल्ला नूरी हमदानी की आ रही है, कभी रहबर मौज़म की आ रही है, तो एक अजीब एक रूहानियत का सा एक समा और एक माहौल घर के अंदर पैदा हो जाता है। ये करबला की तो ये सब चीज़ें आपको माहौल बनाना पड़ेगा, नमाज का घर में एक माहौल क्रिएट करना पड़ता, तो जो आपकी रूहानियत को भी सरशार करेगा, आपकी रूह को सरशार करेगा, लोगों की खुद ब खुद नमाज की तरफ रगबत होगी, और जिसे कुरान ने कहा है ना सिबगतुल्लाह, यानी खुदाई एक रंग जो है वो चढ़ने लगता है रूह के ऊपर, उसके ऊपर एक रंग आ जाता है खुदा का। तो देखिए हमारी जो बहुत बड़ी वजह है घरों में मुसीबतें नाजिल होने की, परेशानियों की, जो जिसमें आजकल हर घर गिरफ्तार है, उसकी एक वजह हमारी नाकिस नमाजें भी, और घरों में बेनमाजी अफराद का होना तो एक बहुत बड़ी मुसीबत। ये गोया मुसीबतों और परेशानियों को खींचने का एक मैग्नेट है जो घरों के अंदर लगा दिया गया। जिस घर में भी एक बेनमाजी भी अगर मौजूद है तो मुसीबतें और परेशानियां खींचकर उस घर की तरफ आती। तो आप ये नहीं कर सकती कि बस अपनी नमाजों में लगी रहें, क्योंकि घर में जब तक घर के और अफराद को या इर्द गिर्द के माहौल को आप अच्छा नहीं करेंगी, जब तक फकत एक आदमी के तनहा अच्छा हो जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अहम इसके अंदर बात है। तो जो मैंने कहा कि घर में कैसी मुसीबतें और परेशानी आती हैं, और फिर जिस एतबार से जो लेवल जिसका होता है उसके मुताबिक ही होता है। مصیبت اور پریشانیوں کا لیول بھی. جیسے آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی، یہ وہی ہیں جن کا میں نے امام خمینی کے حوالے سے ایک دفعہ بتایا تھا عمل بھی. وہ ایک دفعہ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی، جو امام خمینی کے بھی استاد تھے، وہ خود انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک دفعہ وصیت کی تھی، کہا بیٹا یہ بات یاد رکھو، اگر تم 40 روز تک بھی روزانہ عبادت، ریاضت، دعائیں، تعقیبات، عرفانیات کے اندر تم ڈوبے بھی رہو، اور فقط ان 40 دنوں میں سے ایک دن کی فجر کی نماز قضا ہو جائے تم سے، تمہاری ساری ریاضتیں ہبا ام منصورہ ہو جائیں گی، تمہاری ساری ریاضتیں مکمل ضائع ہو جائیں گی. کہ جو بھی آپ نے آیت دیکھی نا، اس کا ترجمہ ہے کہ پھر ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے اور سب کو اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کی مانند بنا دیں گے. یعنی جب چیزیں قبول نہیں ہوتی نا نیک اعمال، تو جس طریقے سے ریت کے ذرات کے اندر کوئی چیز تبدیل ہو جاتی ہے، اعمال کا یہ حشر ہو جاتا. ابھی جس کی تفصیل بھی آگے چل کر آئے گی. بیٹا میں نے اپنی، فرماتے ہیں شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی، بیٹا میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ مجھ سے ایک نماز قضا ہو گئی، اور اسی دن میرا بیٹا مر گیا تھا، تمہارا بھائی اسی دن مر گیا تھا، اور پھر خواب میں مجھ کو بتایا گیا کہ اس کی موت کا سبب میری وہ قضا نماز فجر تھی جو مجھ سے قضا ہو گئی. وہ ٹھیک ہے کہ پروردگار ہر کسی کو اس امتحان سے نہیں گزارتا، جن کے رتبے اتنے زیادہ بلند ہوتے ہیں ان کے لیے پھر مصیبتیں اور پریشانی بھی ایسی آتی ہیں، لیکن ٹھیک ہے، خدا نخواستہ ہم تو اس پروردگار اس قسم کی مصیبت میں مبتلا نہ کرے، لیکن چھوٹے لیول کی مصیبتیں تو آتی ہیں نا. تو ایک نماز، یعنی کہہ رہے ہیں 40 روز تک بھی اگر تم مسلسل پورے کے پورے عرفانیت کے اندر ڈوبے رہو اور دنیا جہان کے نیک اعمال کر ڈالو، اور فقط ایک دن نماز کو اپنی قضا کر دو، تو سارے اعمال تمہارے ریت کے ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے، سب کیا کرایا بالکل بیکار ہو جائے گا. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ تمام خاص طور پر نماز کے سلسلے میں جو بے اعتدالیاں ہیں اور جو لاپرواہیاں ہیں، یہ کس طرح سے نقصان پہنچاتی ہیں. اور یہ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودی کی اصفہانی وہی ہیں جن کا ایک کیمیا والا نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں بہت عرصے پہلے جو ہے وہ پیش کیا تھا. اچھا، اب دیکھیے، یہ کہا جاتا ہے کہ نماز وہ فریضہ ہے جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، یعنی ہم اس نماز سے پہلو تہی کر رہے ہیں جو سیدہ زہرا نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ادا کی تھی، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ادا کی تھی. دیکھیے، کہا جاتا ہے نا کہ محسن نقوی کا جو شعر ہے کہ محسن اس نماز کو کیسے میں چھوڑ دوں، زینب جو پڑھ رہی تھی لاشوں کے درمیان، اس کو ان مومن جو ہے اس کو نظر اندازی سے کام لے رہے ہیں اس سلسلے میں جو سید سجاد نے توق و سلاسل میں انجام دی تھی، اور جو حسین مظلوم نے خنجر تلے ادا کی. دیکھیے، ایسی نماز اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی. سجدے میں سر گلے پہ خنجر، 3 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد. تو اس کو ماننے والے اتنی آسانی کے ساتھ اس کو ترک کر دیں اور اس کا حق ادا نہ کریں، چھوڑ کر سجدوں کو توہین محرم نہ کرو، بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو. کتنے اچھے شاعروں نے شعر اس سلسلے میں کہیں، جہاں نماز کے خلاف اشعار کہے گئے ہیں وہاں شاعروں نے اس کا بھی حق ادا کیا. تو بہرحال اب آ جائیے، اپنے اس پچھلی گفتگو سے ہم متصل ہو جاتے ہیں یہاں پر، کہ دیکھیے، پچھلی بار ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اذان و اقامت دے کر ہم فارغ ہو گئے تھے، اور اب ہم تکبیرۃ الاحرام کہنے جا رہے ہیں. لیکن تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے کچھ مستحبات ہیں، اور اس کے بعد نیت کرنا ہوتی ہے نماز کی. دیکھیے، ایک دعا ہے، اگر یہ بھی آپ یاد کر لیں، ورنہ دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی، ظاہر ہے بھی تو نماز شروع نہیں ہوئی کہ مکروہ ہونے کا کوئی مسئلہ ہو. وجہت وجیہ للذی فطر السماوات والارض، یہ والی جو پوری دعا آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کو تمام کتابوں کے اندر بھی مل جائے گی. اس کو مستحب ہے، کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر نماز پڑھیں. تو اذان اور اقامت کے بعد اکثر علماء اس दुआ को भी पढ़ते हैं। इसको अगर इस दुआ को पढ़ लिया जाए तो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर आप अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार कर लें, सिर्फ एक मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबो इलैह सच्चे दिल से कह दें, तो देखिए नमाज कबूल होती है जब जिम्मे आपके आपकी दुआएं भी उस वक्त कबूल होती हैं कि जब आपके जिम्मे कोई गुनाह ना हो। तो अगर सिर्फ इतना सा जुमला अगर आप कह दें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबो इलैह, तो सच्चे दिल से आप कहेंगी तो आपकी तमाम गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे और उसके बाद जो नमाज पढ़ी जाएगी वो भी इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी और उसके नतीजे में दुआएं भी कबूल होंगी। अलबत्ता ये इतना याद रहे कि अक्सर लोग इसको ख़ासतौर पर पेश इमाम हजरात या लोगों के दिमाग में ये होता है कि देखिए उसका आदिल होना ज़रूरी होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि ठीक है अगर अदालत हमारे सामने किसी आदमी ने गुनाह किया और वही पेश इमाम बन के खड़ा हुआ है और वो नमाज से पहले अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबो इलैह कह रहा है, तो क्या उसका ये कहना उसकी अदालत को वापस ले आता है? तो उलमा ने कहा नहीं, इसके इस जुमला कहने से अदालत वापस नहीं आती जब तक कि आपको यकीन ना हो जाए कि उसने वो जो गुनाह आपके सामने किया था उसकी तौबा की। लेकिन इसमें कुछ बातें मसले मसाइल और भी हैं जो कि ज़रा बारीकियाँ हैं इस मसले के अंदर, कुछ तफसील भी है लेकिन उसको छोड़ते हुए। अच्छा, अब आपके सामने हम कुछ ऐसी चीज़ें भी पेश कर रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि खुद मुज्तहिदीन कराम भी कितना ज़्यादा इन चीज़ों का अहतमाम करते हैं। अस्तग़फ़ार,
ओ वो अकबर, अल्लाह हू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह।
अब देखिए इस्तग़फ़ार करेंगे तकबीरतुल इहराम से।
औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इलाही अस्तग़फ़िरुका मिन जमीउ ज़ुनूबी व अतूबु इलैक। الله اكبر
بس اتنا اب
حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استغفر الله ربي واتوب اليه अल्लाहु अकबर।
आपने देखा कि सिर्फ इतना सा जुमला आपको कहना है और सच्चे दिल से कहना है तो इंशाल्लाह आप देखेंगी कि बिल्कुल आपकी उसके बाद सारी नमाजें जो है वो कबूल हो जाएंगी, क्योंकि इस्तग़फ़ार कर लिया, सारे गुनाह माफ़ हो गए, अब नमाज भी कबूल होगी इंशाल्लाह और दुआएं भी इसके बाद कबूल होंगी। और अगर मुमकिन हो सके तो रजा की नीयत से एक दुआ और है जो खुद तौज़ुल मसाइल के अंदर भी लिखी हुई है, तकबीरतुल इहराम का जो आप निकालेंगी जहां पर हेडिंग, वहां पर यह दुआ मौजूद है। या मोहसिन कद अताकल मुसीब, एक दुआ है और हम आपको सुनाते हैं कि मुज्तहिदीन भी इस दुआ का बड़ा एहतमाम करते हैं, अलबत्ता बनियत रजा यह दुआ पढ़ी जाती है, तो अगर ये भी मुमकिन हो सके तो ये दुआ भी पढ़ ली जाए। ये आयतुल्लाह जाफर सुबहानी हैं। तो आपने देखा, या तो आप अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कह दें, या उसके साथ अगर ये वाली दुआ भी पढ़ लें या मोहसिन वाली तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद सात तकबीरात कहना भी सवाब रखता है। वैसे तो इन तकबीरात के दरमियान कुछ दुआएं भी हैं और इन तकबीरात को तकबीरतुल अहराम से पहले چھ تکبیرات اور کہی جاتی ہیں، آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ یہ بنیت رجا کہی جائیں گی، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس طرح کر کے چھ دفعہ آپ اللہ اکبر کہیں، اور آخری جو تکبیر ہوگی اس کو تکبیرت الاحرام قرار دے دیں. اسے تکبیرات افتتاحیہ کہا جاتا ہے اور ان کا بہت ہی زیادہ ثواب، بہت زیادہ، ابھی آپ سنیں گے جیسے آگے. یعنی یہ سات تکبیرات کہی جائیں اور رجا کی نیت سے کہی جائیں گی چھ تکبیرات، اور اس کے بعد پھر ساتویں تکبیرت الاحرام ہوگی، تو ملا کر یہ باعث ثواب عمل بن جائے گا اور ایک بہترین نماز بنے گی. اور کچھ بھی نہیں ہے، کتنی جلدی آپ کو صرف چھ دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے اور آخری تکبیرت الاحرام کی نیت سے کہنی. اچھا دیکھیے، جو سات کا عدد ہے خاص طور پر تکبیرات میں، یہ روایات میں ملتا ہے کہ ویسے تو نماز جنازہ میں پانچ تکبیرات ہوتی، لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے کے لیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، محدث نوری نے بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ امیر المومنین کے جنازے میں سات تکبیرات جو ہیں وہ ادا کی گئی تھیں، اور مولانا نے باقاعدہ امام حسن علیہ السلام کو بلا کر وصیت کی تھی کہ بیٹا میرے جنازے پر سات تکبیرات پڑھنا، ورنہ عام طور پر تو جنازے میں پانچ ہوتی ہیں. اور شیخ مفید نے اپنی کتاب کتاب ارشاد میں بھی اس روایت کو لکھا ہے، اور اس کے علاوہ ابن طاؤس نے فرحۃ الغرا کے نام سے جو کتاب ہے اس میں بھی اس روایت کو لکھا ہے. اور مولا نے یہ بات بھی کہی تھی کہ میرے بعد اگر کسی کے لیے یہ کسی کے جنازے میں سات تکبیرات جائز ہوں گی تو وہ فقط اور فقط حضرت قائم ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بحار الانوار میں بھی ہے، اور شیخ عباس قمی نے بھی اپنی کتاب انتہ الاعمال میں لکھا ہے اس کو، کہ پیغمبر اسلام نے، دیکھیے جو تکبیرات ہیں، ویسے تو اس پہ تکبیرت الاحرام جب کا ہم ذکر کریں گے اس وقت اس کی بڑی تفصیل آئے گی. حضرت فاطمہ بنت اسد جو مولا کائنات کی والدہ گرامی تھیں، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، ان کے جنازے میں پیغمبر نے چالیس تکبیرات کہی تھی، چالیس. اور روایت میں کہ حضرت حمزہ کے جنازے میں ستر تکبیرات کہی گئی ہیں، ستر. یہ مدینے میں حضرت حمزہ سید الشہداء کی قبر مبارک ہے، درود بھیجیے محمد والے. اچھا، اب نماز میں مستحب یہ ہے کہ تکبیرت الاحرام کو ملا کر سات تکبیرات کہی جائیں، سات تکبیرات جنہیں تکبیرات افتتاحیہ کہا جاتا ہے. اچھا، بعض روایت میں ہر تکبیر کے بعد یا چند تکبیرات کے بعد کچھ دعائیں بھی ہیں جو کہ فی الحال ہم ان کو ذکر نہیں کر رہے، لیکن آپ تو براہ راست تاکہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، بس چھ دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے پھر ساتویں تکبیرت الاحرام کہہ دیں، اور اس کو رجا کی نیت رکھیں چھ تکبیرات کہتے ہوئے. اچھا، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سات تکبیرات نہیں کہنا چاہتا، یعنی تکبیرت الاحرام تو کہنی ہی ہے، ملا کر سات ہوتی ہیں، تو وہ تین پر بھی اکتفا کر سکتا ہے اور پانچ پر بھی اکتفا کر سکتا، ثواب اس میں بھی اس کو انشاءاللہ ملے گا. لیکن جب اتنی سیکنڈز کا عمل ہے تو پھر سات کرنے میں ہی کیا حرج ہے. تو اس لحاظ سے علماء نے یہ بات بھی کہی گئی کہ دیکھیے کہ رسول نے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا، یعنی یہ بارگاہ ملکوتی میں پرواز کا ایک بہترین ذریعہ ہے نماز. اور پرواز کے لیے علماء عرفان کہتے ہیں کہ سات آسمانوں کو عبور کرنا لازم ہوتا ہے. جب بھی ایک تکبیر کہی جاتی اللہ اکبر، آسمان کا ایک پردہ کھل جاتا ہے، لہٰذا ان سات پردوں اور سات حجابات کو دور کرنے کے لیے یہ سات تکبیرات کہی جانی چاہیے. باقاعدہ ہشام نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت بھی بیان کی ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس روایت میں اس کی وجہ بھی بیان کی ہے جو کہ کتاب من لا یعذرہ الفقی میں شیخ صدوق نے نقل کی ہے، کہ جب پیغمبر اسلام نے آسمانوں کی سیر کی تھی تو پیغمبر اسلام سات جو ہے وہ پردوں کو کراس کرتے ہوئے پہنچے تھے اور ہر حجاب اور پردے کے نزدیک آ کر ایک تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر یہ کہتے تھے، اور ان تکبیرات کے وسیلے سے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو اتنی کرامت اور بلندی تک پہنچا دیا کہ بالکل انتہا سے زیادہ اپنے قریب کر لیا۔ تو اگر مومن بھی ایسا کوئی کام کرے اور یہ 6 تکبیرات یا 7 تکبیرات کہے تو اس طرح سے اس کی وہ نماز وہ تمام حجابات کو چاک کرتی ہوئی معراج پر پہنچ جائے گی۔ اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان تکبیرات افتتاحیہ کو صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کی تصدیق قرار دیا، یعنی یہ اگر آپ نے 6 تکبیرات کہیں اور 7ویں تکبیرۃ الاحرام تو گویا آپ نے پروردگار کے اندر جو صفات ثبوتیہ پائی جاتی ہیں اس کی تصدیق کر دی، اور جو پروردگار کی ان تمام صفات جو اس میں نہیں پائی جاتی ان کی نفی، اس کی بھی تصدیق کر دی اس لحاظ سے کہ وہ چیزیں پروردگار کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو یہ خود کتنا بڑا ثواب اور فائدہ دلوانے والی چیز ہے کہ ان تکبیرات کے ذریعے آپ کی نماز اتنی بلندی پر بھی جا رہی ہے اور آپ صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کی تصدیق بھی کر رہی ہیں۔ اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ فضل ابن شازان نے حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کیا، ہمارے 8ویں امام کے صحابی فضل ابن شازان، ان کا نشاپور میں مزار بھی ہے، کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر نمازی نماز کے دوران جو یہ مستحب تکبیرات کہی جاتی ہیں، جیسے آپ رکوع سے میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہتی ہیں، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد، پھر سجدے میں جاتے، سجدے سے اٹھ کر پھر دوبارہ سجدے میں جاتے وقت جتنی بھی مستحب تکبیرات آپ کہہ رہی ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوران نماز کچھ مستحب تکبیرات کو بھول جائے تو شروع میں کہی گئی یہ تکبیرات جو ہیں اس بھولی ہوئی تکبیرات کی کمی کو پورا کر دیتی۔ تو بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ دوران نماز اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان تکبیر کہنا بھول گیا، وہ مس ہو گئی اس سے، تو شروع میں کہی گئی یہ 7 تکبیرات اس کمی کو بھی پورا کر دیں گی۔ اور اس کی ایک اور وجہ جو تہذیب الاحکام جو کتاب ہے شیخ طوسی کی، اس میں بھی وجہ بتائی گئی ہے، اور من لا یحضرہ الفقیہ میں بھی اس کی وجہ شیخ صدوق نے بتائی ہے، اور ہمارے 6ویں امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، امام حسین علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے، بہت چھوٹے، وہ بھی پیغمبر کے ساتھ نماز کے لیے آ کر کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر اسلام نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، امام حسین نے تکبیر نہ کہی یا تکبیر کو صحیح طور پر ادا نہ کر سکے کیونکہ وہ عمر میں بہت چھوٹے تھے، صحیح طور پر ادا نہیں کہی۔ پیغمبر اسلام نے پھر تکبیر کہی، روایت میں ہے کہ امام حسین اس تکبیر کو بھی صحیح طور پر نہ کہہ سکے، ایک بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے صحیح طور پر بول نہیں پاتا، رسول تکبیرات کہتے گئے اور منتظر تھے کہ امام حسین علیہ السلام کب صحیح طور پر تکبیر کہیں گے۔ 5ویں امام نے الگ سے بھی ایک روایت میں یہ بات بیان کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ابتدا میں بچپنے میں بولنے میں اتنی تاخیر کی تھی کہ پیغمبر اسلام کو امام حسین کی قوت گویائی نہ ہونے کا خوف پیدا ہو گیا تھا، یہ 5ویں امام کی باقاعدہ روایت۔ خیر پیغمبر اسلام تکبیرات کہتے گئے، یہاں تک کہ جب پیغمبر نے 7ویں تکبیر کہی تو امام حسین نے بھی کہا اللہ اکبر بالکل صحیح طرح سے، اس وقت سے یہ تکبیرات افتتاحیہ مستحب قرار پائیں۔ درود بھیجی محمد علیہ وسلم۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تکبیرات ہیں یہ تکبیرت الاحرام کے بعد بھی کہی جا سکتی، لیکن احتیاط مستحب ہے یا اولا ہے یا بہتر یہ ہے کہ یہ 6 تکبیرات رجا کی نیت سے پہلے کہی جائیں اور اس کے بعد پھر 7ویں تکبیرت الاحرام کی نیت سے کہی جائے۔ اچھا اس سلسلے میں علماء کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس کی باقاعدہ وجہ جو ابھی آپ نے اس لحاظ سے سنی ہے، یہ آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی اپنے ایک درس کے اندر بیان کی ہے.
روایات تکبیر الافتتاح رو بخوانی، چرا هفت تکبیر، سر هفت تکبیر چیه؟ هفت تکبیر چون حجوب هفت حجابه، هفت تکبیر معین شده. چه شد که معین شده؟ ریشهش این بود که ایستاد به نماز پسر خردساری که روز عاشورا سکش به نام او خورده، آمد کنارش ایستاد، پیغمبر فرمود الله اکبر، این پسر هم گفت الله اکبر. درست نگفت، هنوز حفظ به زبان نیامده بود و تکبیر هفتم تکبیر رو درست گفت. جبرئیل نازل شد گفت تکبیرات سبعه باید باشه تا حجب این تکبیر خرق بشه، از اونجا این اثر روی خاک قبر حسین ابن علی آمد. این امام حسینه، این چنین او را بشناسیم، این چنین به مردم معرفیش کنیم، شاید نظر لطف بردن.
تو آپ نے دیکھا کہ بس آپ نے اذان و اقامت کہہ کے ختم کی، اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہا، اس کے بعد یا محسن و قد اتاک المسی، یا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض والی دعا، اور اس کے بعد چھ تکبیرات ویسے کہیں اور ساتویں تکبیرۃ الاحرام قرار دے کر، اور اس کے بعد پھر آپ نے نماز شروع کر دی. اچھا، اب نماز تو شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے نماز کی نیت کرنا ہوتی ہے. نیت، جس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار ہی نیت کے اوپر ہے. بعض علماء تو یہاں تک بات فرماتے ہیں کہ انسان عمل تو سیکھتا ہے، نیت کرنے بھی سیکھے. دیکھیے، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، اور یہ فقط نمازوں روزوں وغیرہ کی صحیح مربوط نہیں، نیت کرنے کا مسئلہ یہ ہر عمل کے لیے نیت ہے. صرف نیت سے دیکھیں کتنا فرق پڑ جاتا ہے، جیسے تصویر کے اندر بیان کیا گیا، یہ تینوں افراد بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ایک کی نیت یہ ہے کہ میں اس سے طاقت حاصل کروں گا، ماروں پیٹوں گا، گنڈا بدماش ہے، دوسرا جو ہے اپنے پیٹ پوجا کے چکر میں لگا ہوا، اسے کھانے بہت پسند ہے مثلا، اور تیسرا جو ہے یہ سوچ رہا ہے کہ میں نماز اس سے پڑھوں گا، اپنی عبادت کروں گا اور اس سے مجھے طاقت آئے گی. تو ایک ہی عمل ہے کھانا، لیکن نیتوں کے فرق سے اس تمام کھانے کے جو اثرات ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے. اسی طریقے سے بالکل دیکھیے یہ نیتوں کا مسئلہ بھی، تو انسان کو چاہیے کہ عمل تو سیکھتا ہی ہے، نیت کرنے بھی سیکھے. اچھا، بعض علماء یہ بات بھی کہتے ہیں کہ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا لیکن تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہارے نیتوں سے جانتا. کوئی سی بھی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیت کر لیں، لیکن پروردگار عالم کو تو صحیح طور پر نیت کا آپ کو پتہ ہے نا، اور یہ فقط نمازوں کے سلسلے میں مربوط نہیں ہے مسئلہ، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ نیت پائی جاتی. یہی وجہ ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین شہید علامہ عارف حسین الحسینی کہا کرتے تھے کہ کام کریں لیکن خدا کے لیے کریں، اگر زیادہ کام کیا لیکن خدا کے لیے نہیں کیا تو یہ سراب جیسا ہوگا جیسے جو دور سے انسان کو پانی نظر آتا ہے لیکن جب نزدیک آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو واقعتاً انسان کو اپنی نیت کے سلسلے میں بہت محتاط روی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنے اعمال کو اخلاص کے ساتھ قربتاً اللہ کی نیت کے ساتھ سیکھنا ضروری، کیونکہ نیت کی جو پہنچ ہے وہ عمل سے بھی دور تک ہے. عمل تو دیکھیے ختم ہو جاتا ہے، بس ادھر آپ نے سلام نماز کہا اور عمل ختم ہو گیا، لیکن نیت کی پہنچ بہت دور تک ہے اور اس کے مطابق ہی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہو جاتا ہے۔ یہ جو نیت ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی پہاڑوں کے برابر بنا دیتی اور بڑے سے بڑے عمل کو بھی رائی کے دانے کے برابر چھوٹا کر دیتی۔ یہی وجہ ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ قرار دیا گیا۔ عرفا یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جتنی مشکل ہمیں نیت کی درستگی میں نظر آئی ہے اتنی کسی چیز میں نظر نہیں آئی۔ سب سے مشکل ترین کام نیت کی درستگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم نیت کو ٹھیک کر کے ہٹے بھی نہیں ہوتے کہ معاملہ پھر خرابی میں پڑا نظر آتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اخلاص نیت یہ دنیا میں کامیاب ترین جنس ہے، یہ سب سے کم پائی جاتی ہے۔ البتہ انسان وہم کا شکار نہ ہو کہ اس کو مایوس ہو کر حاصل نہ کرے، اس کو حاصل کرنے کے طریقے بھی، اور پچھلی جو کلاسز ہوئی ہیں اس میں ہم نے اخلاص کو حاصل کرنے کے طریقے، اس پہ دو دروس جو ہیں ہو بھی چکے ہیں مدرسے میں کہ صفت اخلاص کو حاصل کیسے کریں، اس کے طریقے کار کیا ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کتنی ہی محنت کر کے ہم ریاکاری کو دل سے باہر نکالیں لیکن یہ کسی نہ کسی رنگ میں پلٹ کر پھر واپس آ جاتی ہے دوبارہ۔ بہت مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ دیکھیں نیت کہا جاتا ہے اس چیز کو جو کسی بھی عمل کو کرنے پر اکسائے، بلکہ فرماتے ہیں علماء کہ اصل نیت جو ہے وہ عمل ہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ انتظار امام زمانہ یا انتظار فرج، درود بھیجیے محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی قلبی کیفیت کا یا کسی نیت کا نام نہیں بلکہ یہ عمل سے عبارت۔ رہبر معظم یہ بات کہتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ انتظار فرج کے معنی ہیں کہ آپ کیلنڈر لے کے بیٹھ جائیں یا بس جیسے آدمی گھر میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہوتا ہے، نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل سے عبارت، یعنی انتظار فرج کو جب بھی افضل عبادت کہا گیا ہے، یعنی ایک عمل کا نام ہے، یہ صرف خاموش بیٹھنے کا نام نہیں، یہ اپنی دینی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کر کے چشم پوشی کرنے کا نام نہیں، یہ ایک ایکٹیو دینی لائف گزارنے کا نام ہے انتظار فرج۔ تو اب یہ بات ہے کہ دیکھیے نیت، جو بھی نیت عمل کو آواز نہ دے وہ بیکار ہے۔ جب ہی کہا جاتا ہے نا کہ آوارہ گرد کی کوئی منزل نہیں ہوتی، اس کا کوئی نیت اور ارادہ نہیں ہوتا، بس نکل گیا باہر ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اسی کو آوارہ گرد کہتے ہیں۔ اور نیت کے بغیر کبھی کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، اور ہر کام میں نیت ہے، نہ کوئی چیز وجود میں آ سکتی ہے نیت کے بغیر، نہ کوئی چیز باقی رہ سکتی۔ دیکھیں ذہنی تصور سے ہماری نیت کا آغاز ہوتا ہے، جو پھر وہ تصور پھر عزم و ارادے میں ڈھلتا ہے، پھر عمل وجود میں آتا ہے۔ ایک چھوٹا سا دانہ ترقی کرتے کرتے کھیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر اسی کھیت کو کیڑا لگ جائے تو پورا کھیت برباد نظر آتا ہے۔ یہی حال نیتوں کا بھی، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ نیتیں آندھیوں کی طرح اختیار کر لیتی ہیں کہ تمام عمل کو وہ آندھی برباد کر کے رکھ دیتی، اور اسی کو اعمال کا ہبط ہونا کہا جاتا ہے، نیتوں کی وجہ سے اعمال بھی ہبط ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے ہمارے غلام علی وزیری صاحب سے کبھی آپ فرمائش کر کے سنیے گا، اس کو بہت اچھا ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہوتا ہے اعمال کا ہبط ہو جانا اور ایک ہوتا ہے اعمال کا ضبط ہو جانا، ہبط میں اور ضبط میں فرق ہے، اس کی ایک بڑی اچھی تفصیل بیان کرتے ہیں جو انہیں سے آپ سنیے گا۔ اچھا، اب اپنے عمل کو انسان کبھی بھی بڑا نہ سمجھے، وہی نہ سمجھے کہ میں نماز پڑھ کر گویا اللہ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کر رہا ہوں، جیسے کہ عام طور پر اس طرح کے بہت سے خیالات انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سینئر طالب علم تھے ایک مدرسے کے، وہ نماز جماعت، اور کیونکہ بہت سینئر ہو گئے تھے، نماز جماعت نہیں پڑھاتے تھے، لیکن جب بھی ان کے استاد ان سے کہتے بھائی آپ نماز جماعت جو ہے پڑھائیے، وہ کہتے نہیں ابھی میں اس قابل نہیں۔ تو ان کے استاد بڑا اچھا جملہ کہتے تھے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے جب تک پڑھاتے رہیے، اور جب کسی قابل سمجھنے لگیں گے اس وقت پڑھانا بند کر دیجیے گا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تو جب خیال پیدا ہو گیا تو وہیں سے ہی خرابی شروع ہو جائے گی۔ جب ہی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی نیت کو یہ جو علم دین حاصل کرنے آپ آ رہی ہیں، آپ کی نیت یہ نہیں ہو کہ میں بہت بڑی کوئی، آپ نے ایک آئیڈیل بنایا ہوا ہے کہ میں فلاں عالمہ کی طرح سے، فلاں ذاکرہ کی طرح سے، کتنی اس کی شہرت ہے، وہ دیکھیے ٹی وی پر آتی ہے، وہ اس کو نہ فلاں ٹاک شوز کے اندر بلایا جاتا ہے، خود بخود آپ نے میں ایسا بننا چاہتی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر اس لحاظ سے کوئی بڑا بننے کی فکر پائی جاتی. دیکھیے آیت اللہ وحید خراسانی، جن کا ابھی آپ تکبیرات افتتاحیہ کے سلسلے کی گفتگو سن رہی تھیں، یہ خود بہت اچھی بات انہوں نے بیان کی جو ہمارے مولانا شہریار آبدی صاحب نے پچھلی اتوار کو جب وہ آئے تھے تو انہوں نے بھی ذکر کی تھی. وہ فرماتے ہیں آیت اللہ وحید خراسانی کہ اگر کوئی طالب علم 20 سال تک اس نیت کے ساتھ علم حاصل کرتا رہے کہ میں بڑا عالم دین بنوں، بڑا، تو انہوں نے کہا کہ 20 سال گزرنے کے بعد وہ یہ سوچے کہ اس نے پورے 20 سال کسی عبادت میں نہیں بلکہ بت پرستی میں گزارے، بت پرستی. اس وجہ سے کہ اصل دین، اصل جو بلکہ نیت ہے وہ ہے کہ میں پروردگار کے اس دین کا خدمت گزار بن جاؤں، چاہے میں لوگوں کی نگاہ میں بڑا نہ بن سکوں، چاہے آپ بہت بڑی ذاکرہ نہ بنے، کسی ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹے سے مدرسے کے اندر آپ پڑھانا شروع کر دیں، معمولی سی 4-5 خواتین پر مشتمل آپ کے درس ہوتے ہوں، لیکن وہی پروردگار کیونکہ نیتوں کے باعث پروردگار چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بے انتہا بڑا کر دے گا. اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے افراد جن کی شہرت ترقی کر جاتی ہے، ان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس کی بھی شہرت ترقی کرتی ہے بہت مشکل ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آخرت محفوظ رہ سکے، بہت اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتا رہے گا تو آخرت محفوظ ہوگی اس کی، ورنہ آخرت اس کی برباد ہو جائے گی. تو اصل میں آپ کی یہاں پر علم دین حاصل کرنے کی نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ میں خدمت گزار اہل بیت بنوں، میں دین کی ایک خدمت گزار بن جاؤں، پروردگار مجھ سے دین کا کوئی بھی کام لیتا رہے، ساری زندگی بس آپ اس پہ لگ جائیں کہ میں لوگوں کے وضو صحیح کرواؤں گی، میں بس لوگوں کی نمازیں صحیح کرواؤں گی، میں خواتین کا پردہ صحیح کروا دوں گی، میں بس تربیت اولاد کے صرف لیکچرز اور اس پہ مشتمل چیزیں جو ہے وہ لیا کروں گی، میں مثلا خواتین کے جو مخصوص فقہی مسائل ہیں اس کی مہارت حاصل کر کے ان کی تمام عبادتوں کو صحیح کرواؤں گی. یہ اگر کوئی نیت بنا لے تو خود بخود وہ بہت بڑا اس کا یہ عمل بن جائے گا اپنی نیت کی وجہ سے. اور اگر بڑا بننے کے لحاظ سے طالب علموں کے بھی بچپنے سے چیز سکھانی چاہیے کہ یہ نہ بس وہ یہ سوچیں کہ نہیں ہمیں بہت بڑا ایک شہرت کا حامل بننا ہے، نہیں، ورنہ یہ کیا ہوگا کہ خود بخود جب ہی ہمیں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر نیتوں کی فتور کی وجہ سے بعد میں بھی تبدیلی نہیں آ پاتی اور وہ اپنی زندگی جو ہے غیر صالح انداز سے گزارتے ہیں. تو نیت کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر نیت صحیح نہ ہو تو شہادت جیسا مرتبہ ملتے ملتے بھی ہلاکت کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. وہ نہیں تھا وہ ایک واقعہ کہ جس کو جو شہید ہوا تھا، مارا گیا تھا، لیکن اس کا نام تاریخ کے اندر قتیل الحمار کے نام سے مشہور ہو گیا کہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں مخالف پر حملہ کر کے اس کے گدھے کو حاصل کر لوں، یعنی مارا تو گیا وہ، اور اپنی نیت کی وجہ سے صرف راہ گدھا کا جو ہے وہ قتیل کہا گیا یا شہید کہا گیا، بجائے خدا کی راہ میں مارا جاتا وہ گدھے کی راہ میں مارا گیا. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو لوگ دیکھیں نیتوں کے فرق کی وجہ سے ہی ثواب اور اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. ریڈ لائٹ پر جب سرخ سگنل جو ہے روشن ہوتا ہے کسی جگہ پر، سب لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں انتظار میں، کتنے افراد ایسے ہیں جن کی نیت قانون کا احترام ہوتی، اور کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو وہاں پر رکے کھڑے ہوتے ہیں پولیس والوں کے یا چالان کے خوف سے. تو کھڑے ہوئے سب نظر آئیں گے آپ کو، لیکن نیتوں کے فرق سے معاملات بہت تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر نیت الہی نہ ہو، نیت الہی نہ ہو تو عمل عبث ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خالص عمل تو وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں عمل کرنے والا یہ ارادہ رکھے کہ اس کی تعریف و ستائش خداوند عالم کے علاوہ کوئی اور نہ کرے، یعنی خود بخود ہو جائے وہ الگ ہے، لیکن اس کے دل میں یہ والی خواہش نہیں پائی جاتی کہ اس کے لیے وہ کوئی اقدام کرے، ایسے اقدامات کرے کہ جس سے لوگ اس کی جو ہے وہ تعریف کریں اور اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، نہیں، خالص عمل وہ جس میں صرف پروردگار کی ستائش کی فکر ہوتی. علماء یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں اور بڑا اچھا نقطہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نیت پر منحصر ہیں. مادی اعتبار سے دو روٹیوں کی اتنی اہمیت نہیں تھی، مگر خالص الہی نیت کی وجہ سے پورا سورہ دہر نازل ہو گیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے افراد روٹیاں دیتے ہیں اور بڑے بڑے دیگے تقسیم کرواتے ہیں، اور وہاں سوکی دو روٹیاں صرف دی گئی تھیں اور پورا سورہ دہر یا سورہ انسان نازل ہو گیا. تو یہ صرف نیتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نیتوں کا پتہ چلتا ہے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیجئے، کہ نشیب و فراز میں حالات کی. یہ بہت پرسکون زندگی جس میں کوئی چہل پہل اور وہ حرکت نہ ہو، اس کے اندر بعض وقت نیتیں چھپی رہ جاتی ہیں. صرف عمل سامنے ہوتا ہے، اس پہ انسان قیاس کرنے لگتا ہے. نہیں، جب حالات کے مد و جزر اور نشیب و فراز آتے ہیں نا، اس وقت صحیح نیتوں کا پتہ چلتا ہے. دیکھیے، اگر نیت قوی ہے تو بدن کا ضعف عمل کو روک نہیں سکتا. آپ نے دیکھا نا کتنے بزرگ افراد ہوتے ہیں ایسے، ہم حج و عمرے کے اوپر دیکھتے ہیں کہ بالکل رکو کی حالت میں تقریباً چل رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ان کو تو اپنے ملک سے یہاں پر آنا نہیں چاہیے تھا، لیکن حج جیسی صعوبت کو برداشت کرتے ہیں، آ کر بالکل رکو کے اندر، یعنی سیدھے طور پر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، اتنے بزرگ افراد. تو اگر ان کی نیت قوی ہوتی ہے تو بدن کا ذوق پھر عمل کو نہیں روکتا، اور اچھی نیت ہی اپنے صاحب کو جنت کی طرف لے جاتی. اور اچھی نیت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، جو ہمارے چھٹے امام نے بھی جملہ ارشاد فرمایا ہے، کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حسن نیت سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. آپ صرف اچھی نیت، ہر ایک کے متعلق اچھا گمان، اچھی نیت، خود بخود آپ دیکھیں گے رزق کے دروازے آپ کے لیے کھلنے لگیں گے. کسی کا کوئی برا نہیں چاہیں، ہر کام اچھی نیت کے ساتھ شروع کریں، اس کو انجام تک لے جائیں. تو نیتوں کی دیکھیے، علماء فرماتے ہیں کہ نیتوں کی تین اقسام. پہلی نیت کہلاتی ہے نیت فاسد، جس کو قبیح نیت کہا جاتا ہے. نیت فاسد، بری نیت، خراب نیت، مثلا ریاکاری کی نیت ہو، مثلا نفاق کی نیت ہو، مثلا تکبر کی نیت ہو، مثلا خواہش نفس میں وہ کام کر رہا ہے، یہ والی نیت ہے. حب جاہ اور شہرت کے لیے نیت ہے، میں اس کام کے ذریعے لوگوں میں مشہور ہو جاؤں. یہ فاسد نیتیں، فاسد نیتیں، قبیح نیتیں، یہ پہلی قسم. دوسری قسم کہلاتی ہے جسے نیت حسن کہتے ہیں، خوب نیت، بہت اچھی. اس میں کیا ہے؟ خدا کے عذاب سے محفوظ رہنے کی نیت، یا مثلا جنت کے حصول کی نیت. یہ بھی کوئی بیکار نیت نہ سمجھیں اس کو، یہ والی نیتیں بھی بالکل ٹھیک ہیں کہ مجھے جنت حاصل ہو جائے، مجھے ثواب حاصل ہو جائے. اکثر لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے ہیں آج کل، اور وہ امیر المومنین والی نیت کو کہتے ہیں کہ بس صرف وہ ہونی چاہیے خدا کو خدا جان کر. وہ ان کا رتبہ اور مرتبہ ہے، عام لوگوں کے لیے اس تک پہنچنا بھی بے انتہا تقریباً ناممکن کے قریب ہی ہو سکتا ہے. اگر کوئی بہت درجہ حاصل کر لے تو ایک الگ بات، لیکن یہ نیت بھی خوب نیت، کیونکہ پروردگار نے اس کی شوق دلا ہے جنت کا، اور جہنم سے بچنے کی ترغیب جو ہے وہ دلائی گئی کہ اس سے بچو. تو یہ والی بھی اگر نیت ہے عذاب الہی سے بچنے کی نیت، تو یہ نیت بھی حسن اور خوب کہلاتی ہے. اور تیسری نیت ہے جسے نیت احسن کہتے ہیں، یعنی خوب تر نیت. یعنی اس میں نہ تو کوئی دنیاوی نیت ہوتی ہے اور نہ اخروی نیت ہوتی، اور آپ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف خالص خوشنودی پروردگار کی نیت ہوتی، جو کہ امیر المومنین کا بھی جملہ تھا نا، وہ اسی کی تشریح تھا کہ میں نے صرف خدا کو خدا جان کر عبادت کی، نہ جنت کے لالچ میں کی ہے، نہ دوزخ کے خوف سے. اچھا دیکھیے، نیت اگر صحیح ہو تو اس کے بہت فائدہ ہے، کہ بعض اوقات عمل ایجاد بھی نہیں ہوتا کہ ثواب مرتب ہو جاتا ہے فقط نیت کرنے سے. ابھی عمل انجام ہی نہیں دیا ہے کہ ثواب مرتب ہو جاتا ہے. جیسے پیغمبر کی وہ حدیث بھی ہے نا، کہ جو سچے دل سے شہادت کو طلب کرتا ہے تو اگرچہ وہ بستر پر انتقال کرے، تب بھی قیامت میں خدا اسے شہیدوں کے ساتھ محشور کرے گا. یعنی انتقال کر رہا ہے بستر پر، لیکن شہدا کے ساتھ اٹھایا جائے گا اپنی نیت کی وجہ سے. نیت، اور یہی وجہ کہ پیغمبر جو ہے ابو ذر کو وصیت کرتے تھے باقاعدہ کہ نیک کاموں کا ارادہ کر لیا کرو، خواہ اس کو انجام نہ دے سکو، چاہے اس کو انجام نہ دے سکو لیکن نیک کاموں کا ارادہ ضرور کرو. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہے کہ لوگ نیک کام کا ارادہ بھی نہیں کرتے، جب ارادہ نہیں کرتے تو پھر وہ عمل بھی ظہور میں نہیں آتا ہے. تو بہرحال یہ ایک بات ایک ایسی ہے، اور پیغمبر فرماتے تھے تاکہ اس کا یہ یوں ضروری ہے عمل کرنے کا ارادہ کرنا، نیک کام کا ارادہ کرنا، تاکہ تمہارا شمار غافلین میں نہ کیا جا سکے. وہ غافل ہے نا جو نہ نیک کام کا ارادہ بھی نہیں کر رہا، بس ایسی جانوروں کی طرح سے زندگی گزارتا جا رہا. تمہارا شمار تاکہ غافلین میں نہ کیا جا سکے، جو کہ موحجد البیضہ کی روایت بھی. اچھا دیکھیے، جو اچھی نیت کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، بری نیت کے برے اثرات ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم نے عمل کیا بھی نہیں ہوتا لیکن اس برے عمل کے اثرات اور نتائج کے اندر ہم شامل ہو سکتے ہیں. جیسے کہ قرآن نے کہا تھا ناقہ صالح کو قتل کرنے والا فقط ایک شخص تھا، لیکن قرآن نے پوری قوم کے اوپر لعنت کی، کیونکہ انہوں نے وہ دل سے راضی تھے. ہاں ٹھیک ہے، اس نے اگر قتل کیا، قتل اس نے کیا، لیکن ان کا دل سے راضی ہو جانا بھی، جبھی وہ لوگ جو خاموش رہے تھے یا انہوں نے اقدام نہیں کیا تھا، تو وہ جبھی آپ مختلف زیارتوں میں ایسے افراد کے اوپر لعنت بھی کرتی ہیں. تو اور یہ بھی پیغمبر کا جملہ ہے کہ لوگ صرف نیتوں کی وجہ سے ہی، نیتوں کے اعتبار سے ہی قیامت میں محشور کیے جائیں گے، نیتوں کے اعتبار سے. اور نیت آپ کو کرنی ہے نماز میں بھی اور دیگر تمام کاموں میں بھی قربتاً الی اللہ کی نیت، قربتاً الی اللہ. جب بھی انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے کام قربتاً الی اللہ کیا ہے اور مجھے اس کی کسی اور سے جزا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی زبان سے یہ نیت کرنے کے باوجود بھی وہ دل سے ضرور یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو مجھے چاہیے لوگوں سے، خواہ تعریف ہی صحیح. اور جب اچھے کاموں پہ اس کی کوئی تعریف نہیں ہوتی تو وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے. کسی جگہ آپ شادی میں جائیں اور آپ کا شایان شان استقبال نہ کیا جائے، لوگ کتنا ناراض ہو کے وہاں سے واپس آتے ہیں، بھائی دیکھیے وہاں گئی، وہاں تو انہوں نے ہمیں پوچھا بھی نہیں. تو کیا ہے، تو ہم قبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، ہمارا شان استقبال نہیں ہوا ہے. یہ ساری نشانیاں عدم اخلاص کی. وہ جو سورہ دہر کی آیاتی بھی ہے نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں خدا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں اور تم سے کسی جزا یا شکریہ کے طلبگار نہیں، یہ کہا تھا انہوں نے. تو یہ ہے اصل کام، یعنی اپنی شرعی ذمہ داری کے اوپر عمل کرنا اور دین خدا کی خدمت کا جذبہ آپ کے اندر ہونا، یہ آپ کو ثواب دلوائے گا. چاہے آپ کو شہرت ملے یا نہ ملے، پیسہ آپ کو ملے یا نہ ملے، آپ کا نام معاشرے کے اندر پیدا ہو یا نہ پیدا ہو. بعض دینی کام بھی دیکھیے اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ جس کے اندر جو کہ نام و نمود کی خاطر کیے جاتے ہیں. چاہے آپ کا اجتماعی طور پر نام و نمود نہ آپ کے اندر پیدا ہو، لیکن آپ اپنا وظیفہ شرعی ادا کر دیں. دیکھیے بہت سارے کام ایسے ہیں جن کی معاشرے کے اندر کوئی پذیرائی نہیں ہے. مثلا جیسے ایک مثال دوں، جیسے غسل دینا مردوں کو، کتنا بڑا کہ ایک دفعہ غسل دینے سے ساری زندگی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ثواب مرتب ہوتا ہے. کہ جو کہ ہمارے یہاں پر مدرسے میں موت کے سلسلے کے دروس ہوئے تھے، اس کے اندر اس کی تفصیل آئی گی. لیکن اس کی کوئی معاشرے کے اندر پذیرائی نہیں، لیکن خدا کے ہاں غسل دینے والے کا کتنا بڑا مقام ہے. لیکن لوگ اس کی طرف کیوں نہیں آتے، کبھی غسال کبھی چھٹی کر جاتا ہے کسی جگہ، تو لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کوئی غسل دینے والا مل جائے، کہ اس کی اہمیت اور اس کا احساس ہی نہیں ہے لوگوں کو. اسی طرح سے مثلا یہ مسائل فقہ لوگوں کو بتانا، کوئی عالم ہے بیچارہ آ رہا ہے، وہ آپ کو جو ہے وضو کا طریقہ سکھا رہا ہے، تیمم کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے، لوگوں کو خاص اس کی پذیرائی معاشرے کے اندر نہیں ہوتی، کوئی واہ واہ نہیں ہوتی اس کی، کوئی گاڑیاں اس کو لاتی لے جاتی نہیں ہیں، اس کے پروٹوکول کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہے وہ لوگ نہیں چل رہے ہوتے ہیں، بس وہ آتا ہے خاموشی سے، آیا پڑھا ہے چلا گیا. لیکن خدا کے ہاں اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہو جاتا ہے جو تصور میں آنا مشکل. اسی طرح سے یہ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، خواتین کا کبھی بھی سوچتی ہیں ابتدان ہم چھوٹے مدرسوں کے اندر پڑھائیں گے، لیکن ہماری کسی کوئی بہت اونچا بلند مقام ان کا حاصل کرنا دماغ میں ہوتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی بہت مشہور ذاکرہ بنیں، اس جیسی بنیں جو فلا ٹی وی پہ آتی ہیں مثلا، نہیں, آپ کو چاہیے, یہ بہت بڑا کام ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح سے پڑھانا, بہت بڑا کام, اس کو معمولی کام نہیں سمجھ, اس کو کوئی باقاعدہ اپنی زندگی کا مقصد بھی بنا سکتا ہے. آخرت کو بلند سے بلند مقام حاصل کرنے کے لیے ان بچوں کے دماغوں میں اگر ابھی سے بات ڈال دی جائے اور یہ بڑے ہو کر جو ہے ان کی ایک بیس بن جائے اسی طرح سے, تو کتنا بڑا کام گویا آپ نے کر دیا. بڑوں کو سمجھانا تو کتنا مشکل ہے, رات و دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنی مشکلات ہوتی ہیں, کتنے اعتراضات سننے پڑتے ہیں, کتنی گالیاں بھی سننا پڑتی ہیں لوگوں سے, لیکن بچہ تو ایسا نہیں ہے, وہ تو بالکل ایک خالی سلیٹ کی طرح سے, اس کے اوپر آپ جو چاہیں اس کے اوپر لکھ دیں. تو اب یہی وجہ ہے کہ خود آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کتنے بڑے عالم دین تھے, لیکن جب انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی داستان راستان کے نام سے, سچی کہانیاں کے نام سے جو ترجمہ ہوا, تو لوگوں نے بڑا ان کے اوپر اعتراض کیا کہ آپ اتنے بڑے عالم دین اور یہ اپنے بچوں والی کتاب کہانیوں کی کتاب لکھی. تو خوشنودی پروردگار میں کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ چھوٹا ہی چاہے کیوں نہ آپ کو بظاہر نظر ہے, وہ بہت بڑا کام بن جاتا ہے. اور فقط آپ بس قربتاً الی اللہ اس کام کو کر جائیں, خود بخود ثواب آپ کو مل جائے گا, چاہے بظاہر آپ کو اس کا نتیجہ نہ ملا. جیسے علماء فرماتے ہیں کہ مثلا آپ اگر کسی مومن کی عیادت کو گئے, وہ مل گیا تو بہت اچھی بات ہے, ثواب آپ کو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ملتا ہے اور آپ کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے کہ ہم اس سے مل لیے. لیکن بالفرض اگر آپ کسی مومن کی عیادت کو گئے اور وہ گھر پہ آپ کو نہ ملا, کہیں گیا ہوا تھا, کسی ہاسپٹل گیا ہوا تھا مثلا, اور آپ کو ویسے ہی وہاں سے واپس آنا پڑ گیا, علماء فرماتے ہیں بالکل کبیدہ خاطر نہ ہو, آپ کو ثواب مرتب ہو چکا ہے, آپ پر ثواب مل چکا ہے, آپ کو خدا آپ سے راضی ہو چکا ہے. چاہے اگر آپ دیکھیے ہر وقت اگر آپ پروٹوکول کے چکر میں رہیں کہ بس مجھے خاص پروٹوکول مجھے ملے, مجھے کچھ خاص اہمیت ملے, اور ہر وقت آپ لوگوں کو آپ کی آمادگی اس بات میں ہو, بس آپ لوگوں کو ہر وقت دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے استقبال کے لیے آمادہ رہیں, ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے قصد قربت کی نیت پر تجدید نظر کریں, دوبارہ دیکھیں کہ واقعی آپ کے اندر یہ نیت کا اخلاص آپ کے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. بعض اوقات دیکھیے بولنے والے جو اس موضوع پر بولتے ہیں, یعنی ان کی مثال ایسے ڈاکٹر کی سی ہو جاتی ہے جو کہ اسی مرض کا اسپیشلسٹ ہے لیکن اسی مرض میں مبتلا ہو کر اس کا انتقال ہو جائے, یعنی ایسا نہ ہو کہ زبان پر تو ہماری ریاکاری کی مذمت ہو اور خود ہم اسی کے اندر مبتلا ہو جائیں. خدا ہم کو بہرحال ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے سب کو. تو علماء نے بڑی اچھی اس کی مثال بھی بیان کی, ایک گھوڑے کی مثال, ایک گھڑ سوار جو ہے ایک ندی کے کنارے پہنچا اور بہت لاکھ چاہا اس نے کہ گھوڑا میرا کسی طریقے سے پانی کے اندر قدم رکھ دے, لیکن گھوڑا پانی میں قدم ہی نہیں رکھتا تھا, قدم کو آگے نہیں بڑھاتا تھا. ایک بوڑھا تھوڑی دور سے یہ چیز دیکھ رہا تھا, بوڑھے نے کہا دیکھو یہ گھوڑا جب تک آگے نہیں بڑھے گا, ایک لکڑی لے کر آیا اور اس نے پانی میں اس لکڑی کو ہلایا, بلو دیا, اس کو پانی گدلا ہو گیا. جب پانی گدلا ہو گیا تو فوراً گھوڑے نے پانی میں قدم رکھا اور ندی کو پار کر گیا. پھر بوڑھے نے بعد میں اس کی حکمت اور وجہ بھی بتائی کہ گھوڑا پانی میں اپنے عکس کو دیکھ رہا تھا اور کوئی بھی خود پر پاؤں نہیں رکھ سکتا, جب مٹی سے وہ گدلا ہو گیا تو پھر وہ آرام سے, اب اس کو اپنا عکس گھوڑے کو نظر نہیں آیا اور اب وہ آرام سے عبور کر گیا. تو یہی انسان بھی ہے کہ جب تک یہ اپنے نفس کو مارے گا نہیں تب تک یہ اس کو پار کر نہیں سکتا, اپنے نفس کے درمیان جو اس طرح کی ندیاں اور نالے آئے ہوئے ہیں, اور قرب پروردگار کی طرف آگے بڑھ نہیں سکتا ہے. یہ اس کو اپنے اوپر سے ہو کر گزرنا پڑے گا, نفسانی خواہشات کو کچلنا پڑے گا, پھر کہیں جا کر آگے یہ معاملہ چلے گا. تو اب دیکھیے یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جو اخلاص کے سلسلے میں کہ اگر کسی کے پاس دولت کا بہت زیادہ اسراف ہے, بہت جاہ پسندی اس کے اندر ہے, شہرت پسندی اس کے اندر ہے, خودبینی اس کے اندر ہے, تو یہ خلوص نیت کی راہ میں حائل رکاوٹیں. جب تک انسان ان سے اپنا پیچھا نہیں چھڑائے گا جب تک وہ مقام اخلاص کو حاصل نہیں کر سکتا. اچھا مخلص کو بھی بات یاد رکھ لیجیے کہ ہمیشہ ضرورت کو دیکھ کر مخلص اقدام کرتا ہے, چاہے اس کو شہرت ملے نہ ملے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شہرت کس میں ملے گی, چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو, وہ والا کام کیا جاتا ہے. مجالس کے مضامین ایسے اختیار کیے جاتے ہیں کہ جس سے ہم کو شہرت ملے چاہے یہ لوگوں کی ضرورت ہو یا نہ ہو. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ مثال اس کی علامہ محمد حسین طباطبائی. علامہ طباطبائی جب نجف میں تھے اور نجف سے یہ قوم تشریف لائے, نجف سے جب یہ قوم آئے تو دیکھا کہ قوم میں فقہ کے بھی دروس ہوتے ہیں, اصول کے بھی دروس ہوتے ہیں, لیکن تفسیر قرآن کے دروس زیادہ رائج نہیں ہیں, فلسفے کے زیادہ رائج نہیں. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے یہ دروس دینے شروع کر دی. لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ آپ کا یہ کام مرجعیت سے سازگار نہیں. جب یہ ایک جملہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے, واللہ عالم کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے مرجعیت کو درس قرآن کے لیے, درس قرآن کے لیے اپنی مرجعیت کو قربان کر دی. یعنی اگر فقہ و اصول کے دروس دینا شروع کر دیتے تو مرجع تقلید بن جاتے, لوگ تقلید کرنے لگتے. تو اس کو نہیں دیکھا, کہا کہ مرجع تقلید تو بہت سارے ہیں, ان پہ کام ہو رہا ہے, جس پہ کام نسبتاً کم نظر آ رہا ہے میں اس پہ اپنا کام کروں, چاہے اس کے اندر مجھے وہ شہرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کو حاصل نہیں ہو سکی اس لحاظ سے کہ جو کہ ایک مرجع کو حاصل ہوتی ہے جو اس کی اتنی بڑی تعداد میں مقلدین ہوتے ہیں. نہیں, ضرورت کو مد نظر رکھا, چاہے کیونکہ دنیاوی کسی چیز کی طرف توجہ نہیں تھی. اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ تفسیر المیزان جیسی معرکۃ العرا تفسیر جو ہے وہ انہوں نے لکھی. اسی طریقے سے آغا محسن قرتی, آغا محسن قرتی شروع ہی سے نوجوانوں کے اندر وہ چاہتے تھے کہ اس کا انہوں نے انتخاب کیا تھا کہ مختلف اپنے جوانی کے دور سے وہ دروس دینا انہوں نے شروع کر دی, اور بالکل اس کا خیال نہیں کرتے تھے جہاں پہ بھی, حتیٰ کہ وہ جو ملہ ہوتے ہیں اور کشتیوں میں جو ہے وہ مختلف فوجی ہوتے ہیں اور نیوی کے افراد ہوتے ہیں, کہیں پہ بھی ان کو موقع ملتا تھا یہ درس دینے وہیں پر پہنچ جاتے تھے. کوئی پروٹوکول کا خیال نہیں کر رہے ہیں کہ میرے لیے باقاعدہ بہت بڑے بڑے سے ممبر رکھے جائیں اور یہ ہو اور وہ ہو, کہیں پہ بھی بیٹھ کے ان کو وہیں سمندر میں سب کے بیچ میں درس دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اسی طرح سے مثلا کہیں پہ بھی طالب علم کہیں پہ بھی ان کو مل گئے, وہیں بلیک بورڈ انہوں نے لگایا, ان کو درس دینا شروع کر دیا. کوئی پروٹوکول کا خیال نہیں کیا کہ جناب میرے لیے پورا آراستہ پیراستہ جگہ کے اوپر انتظام ہونا چاہیے. نہیں, چھوٹے بچوں کا کوئی درس ہو رہا ہے اس میں بھی جناب وہ پہنچ جاتے ہیں. کہیں پہ بھی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی واقعہ نقل کیا تھا, ہمارے ایک جاننے والے گئے تھے کسی جگہ, آغا محسن قرتی کو آنا تھا اور وہ گئے تو ان کو آنے میں دیر ہو گئی, ٹریفک میں کسی جگہ محسن قرتی پھنس گئے. تو زیادہ تر لوگ چلے گئے, صرف 5-10 لوگ وہاں پہ رہ گئے تھے. جب وہ وہاں پر پہنچے تو سارے لوگ جا چکے تھے انتظار کر کے, لیکن وہ بھی کیا کرتے, انہوں نے کہا نہیں, جب میں آیا ہوں تو یہ 5-10 افراد بھی یہاں لان میں بیٹھ جائیں, میں ان کو درس دے کے جاؤں گا, اور باقاعدہ ان کو وہاں پر اس انداز سے درس دے کر گئے. تو یہ جو نوجوانوں کو اس طرح کے درس دیتے تھے, کہتے تھے میں 10-10, 15-15, 20-20 نوجوانوں کو درس دیتا تھا, لیکن اخلاص نیت ظاہر ہے ان کا تھا. کہنے لگے کہ ایک دفعہ آیت اللہ مشکینی یہ خود میرے پاس آئے. آیت اللہ مشکینی کچھ ہی عرصے پہلے آیت اللہ مشکینی کا انتقال ہوا, یہ آئے اور کہا کہ میرے درس خارج میں 1000 طالب علم بیٹھتے ہیں. آیت اللہ مشکینی کا اپنا بیٹا محسن قرتی کے درس میں آتا تھا, وہ جا کے جو بتاتا تھا, اور جو ان کا اخلاص نیت انہوں نے آیت اللہ مشکینی نے دیکھا, ان کے پاس خود چل کر آئے, کہا کہ میرے درس میں, درس خارج میں 1000 طالب علم ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان 1000 طالب علموں کو پڑھانے کا ثواب جو ہے آپ کے ان 25 طالب علموں کو پڑھانے کے درس سے بدل دوں. یعنی مقصد کہنے کا یہ تھا کہ یہ اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ بہت بڑی تعداد ہم کو نظر آئے, کہ جناب اس وقت مثلا اتنی تعداد میں خواتین یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور کسی جگہ صرف 15-20 اگر طالبات اگر جو ہے نظر آ رہی ہیں, لیکن وہاں پروڈکٹیو کام ہو سکتا ہے, بہتر کام ہو سکتا ہے, تو انسان فقط صرف تعداد کو دیکھتے ہوئے کسی جگہ نہ جائے. تو بہرحال یہ ایک چیز ایسی ہے کہ بہت سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں انسان اپنے اخلاص نیت کو چیک کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جن کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں, اس لحاظ سے ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ, بہت ہم دیکھتے تھے کہ بہت چھوٹے چھوٹے دروس سے مولانا نے ابتدا کی تھی, اس میں بہت کم لوگ بیٹھتے تھے, بہت ہی کم, اور اتنا یعنی وقت کے اتنے پابند تھے کہ زمانے میں کارا در میں جب درس ہوتے تھے اور مجھے بھی سعادت ملتی تھی, میں وہاں جاتا تھا کیونکہ میں دور سے جاتا تھا وہاں, تو اکثر پہلے پہنچ جاتا تھا. تو جس وقت درس مولانا ممبر میں بیٹھ کے دینا شروع کرتے تھے, اس وقت 3 یا 4 افراد صرف بیٹھے ہوتے تھے, صرف 3 یا 4, اور بعض اوقات تو صرف وہ جو مائک وائک ٹھیک کرنے والا ہی ہوتا تھا اور مولانا درس کا آغاز کر دیتے تھے. اور آہستہ 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 پھر تعداد بڑھتی تھی اور یہاں تک کہ لوگ وہاں پہنچنا شروع ہوتے تھے. لیکن مولانا اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. یہ نہیں کہ جناب اتنی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہوں تو پھر میں وہاں جاؤں گا ورنہ وہاں پر نہیں جاؤں گا. تو ہمیشہ سے ہم ان کو یہ دیکھتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ خود علماء جو یہاں پر آتے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آج جتنی مسائل فقہ کی معرفت انہوں نے پاکستان میں, اور بھی علماء نے کام کیا, لیکن خود مولانا کی جو اسپیشیلٹی مسائل شریعت کو لوگوں میں روشناس کرانا, ہومس کا لوگوں کو عادی بنانا, داڑھی لوگوں کو رکھوانا, پردے کے متعلق سب سے زیادہ گفتگو کرنا, اور حج کا تو ماشاءاللہ 32واں 33واں کون سا انشاءاللہ دفعہ ان کا حج ہوگا, تو مسلسل کاروانوں کو جو ہے ٹریننگ دینا, اور اس دوران جتنا بھی ان کی ہیکٹک جو ایک لائف مولانا نے گزاری وہ خود فرما, یعنی لوگ بھی بتاتے ہیں, وہ خود بھی بتاتے ہیں منی بسوں میں کس طرح سے سفر کر کے وہاں پہنچتے تھے, سائیکلوں پہ بیٹھ کے کیسے جاتے تھے, رکشاؤں میں بیٹھ کے جاتے تھے, بہت سی جگہوں پہ تو کہہ رہے ہیں اندرون سندھ اندرون پنجاب گدا گاڑیوں اور بیل گاڑیوں میں بیٹھ کر گئے ہیں. تو یہ ان کے کمال اخلاص کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیز, ایک شہرت پسندی سے تو انتہا سے زیادہ دور مولانا کی شخصیت, اور مسلسل کام مسلسل کام, یہاں تک کہ بہت سارے افراد یہ بات بھی ان کو کہتے تھے کہ آپ مجتہد بننے کے لیے ایران کیوں نہیں جاتے. تو جو ضرورت اور خدمت ہو, ٹھیک ہے ایران وہاں جانے میں اور مجتہد بننے میں بہرحال وہ بھی ایک اہم ترین کام ہے, لیکن جو ضرورت معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہے اس وقت, معاشرے کو ضرورت کس چیز کی, جیسے اکثر یہاں پر جو ہمارے اعلیٰ تعلیمی وہ کمیشن بنے ہوئے ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اتنے پی ایچ ڈیز بنا دی ہیں, اتنے یہ فلاں چیز جو ہے ہم نے اتنی بڑی تعداد میں, ابھی جہاں بیسک ایجوکیشن جس جگہ پہ نہیں وہاں پہ اس قسم کی چیزوں کی طرف نگاہ رکھنا. تو ابھی خود مولانا محترم یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ بہت زیادہ بھی کام کی ضرورت ہے, مبلغین کی بڑی ضرورت ہے, مجتہدین کی ضرورت نہیں ہے, مرجع تقلید تو بہت سارے ہیں لیکن مبلغ بھی یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر کم سے کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو کسی بھی جاہ اور منصب کی کوئی خواہش نہیں کی, اور خود چند سال پہلے ہمارے مدرسے میں بھی یہاں پر بھی آئے تھے اور انہوں نے درس دیا تھا, اور پچھلے سال بھی درس ہوتے ہوتے رہ گئے, لیکن انشاءاللہ جب اب کبھی مولانا محترم آئیں گے تو کبھی انہوں نے اس چیز کی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی, اور مکمل اخلاص کے ساتھ اپنے اس کام کو جاری اور ساری رکھا. تو بہرحال مولانا کی صحت یابی اور درازی عمر کے لیے ایک بابا سے بلند درود پڑھ دیجیے. تو بس اب یہ دیکھ لیجئے کہ جب یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جس پر بھی جس عمل پر بھی الہی نیت کا رنگ نہ چڑھا ہو وہ بیکار ہو جائے, اور اگر اس پر عمل اخلاص اخلاص کا عطر اس کے اوپر چھڑک دیا جائے, وہ اخلاص سے بھرپور ہو, اور جو کہ فقط مولا کائنات کو یہ مقام حاصل ہوتا نظر آتا ہے کہ ان کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پاتی ہے فقط ان کی حسن نیت کی وجہ سے. نیت کے خالص ہونے کا معیار یہ ہے کہ ظاہر و باطن بالکل یکساں ہو جائے, اور یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو بڑا خشوع خضوع ہو, لوگوں کے سامنے تو جناب بڑا جو ہے وہ آپ اظہار کر رہی ہوں کسی چیز کا, اپنی عبادتوں کا اور خشوع خضوع کا دوران نماز, لیکن جب اکیلے کمرے میں آپ نماز پڑھ رہی ہوں تو اس وقت نہ کوئی خشوع ہو نہ کوئی خضوع ہو, اور ٹکریں مار کے جس طرح سے انسان جو ہے وہ نکل آتا ہے اس انداز سے نہ ہونا چاہیے. یہ وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ریاکاری کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک چیز قرار دیا. اچھا آپ آ جائیے تھوڑے سے نیت کے مسائل کی طرف بھی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں, کیا زبان سے یا دل سے بھی نماز کی نیت کرنا واجب ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو نہ زبان سے اور نہ دل سے نماز کی نیت کرنا واجب نہیں, مستحب بھی نہیں, فقط اجمالی طور پر قصد دل کافی. کوئی پوچھے آپ سے کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں, دو سوالوں کے آپ جواب دے سکیں گے, بس آپ کی نیت یہ, آپ یہ کیا کر رہی ہیں اور آپ کیوں کر رہی ہیں. اگر کوئی پوچھے آپ یہ کیا کر رہی ہیں تو آپ حیران پریشان ہو جا رہی ہیں, یہ میں کیا کر رہی تھی, تو آپ کی نماز, اس کا مطلب نماز کی نیت نہیں تھی, باطل ہے نماز. لیکن یہ اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ یہ کیا کر رہی ہیں, آپ کہیں بھائی میں نماز پڑھ رہی ہوں. کون کیوں پڑھ رہی ہیں نماز؟ کا قربت نہیں اللہ پڑھ رہی ہوں, اللہ کا حکم ہے, بس یہی نیت. حتیٰ کہ سوال ہے کیا نماز کا کم سے نماز کی نیت کا کم سے کم دل سے گزارنا ضروری ہے, کہ ہم دل میں کم سے کم خیال گزار دیں اس کا, کہ میں دو رکعت نماز پڑھتی ہوں فجر کی واجب قربتاً اللہ. علماء فرماتے ہیں نہیں, نماز کا دل, نماز کی نیت کا دل سے گزارنا بھی ضروری نہیں, دل سے گزارنا بھی ضروری نہیں. کوئی اگر پوچھے تو آپ کے دل کے نہاں خانے سے وہ نیت نکل کے باہر آ جائے, بس یہی نیت. پوچھنے پر آپ کو آپ بتا سکیں, اگر پوچھنے پہ آپ گڑبڑا جائیں, ارے یہ میں کیا کر رہی تھی, اس کا مطلب ہے نماز کی نیت نہیں. دل سے گزارنا بھی ضروری نہیں. اچھا, بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جماعت میں خاص طور پر نیت کرنے میں لوگ اتنی دیر لگاتے ہیں, اتنی دیر لگاتے ہیں کہ پیش امام الحمد کا سورہ بھی تقریباً ختم کر رہا ہوتا ہے اور وہ ابھی تک کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں زبان سے نیت کرتا ہوں دو رکعت یا چار رکعت واجب قربت, اتنی دیر میں کہ یہاں تک کہ بالکل خط اختتام کے قریب ہو جاتی ہے ان کی نماز, یعنی سورہ الحمد ختم ہونے والی ہوتی. تو ایسا نہ کیا جائے. اور دیکھیے کیا, اب یہاں آپ نے اتنا سنا کہ کیا الفاظ کی کبھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, یہ بات یاد رکھ لیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں الفاظ کی اہمیت ہے, جیسے نکاح ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, اور وہ دونوں اگر راضی ہیں تو ساتھ رہنا شروع کر دیں. نہیں, میاں بیوی کے راضی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک قاضی صاحب جو ہیں وہ صیغے نہ پڑھ دیے جائیں, یعنی اس میں الفاظ کی اہمیت. کتنے ہی سال, 20 سال, اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ 30 سال سے شوہر و بیوی آپس میں ساتھ نہیں رہتے دور تو کیا یہ طلاق واقع ہو گئی؟ نہیں, طلاق واقع جب تک طلاق کے الفاظ اور صیغے نہیں پڑھے جائیں گے طلاق واقع نہیں ہوگی. نظر, قسم اور عہد, جب تک اس کا ایک صیغہ شرعی نہیں پڑھا جائے گا اس میں الفاظ کی اہمیت, فقط نیت کافی نہیں. تو بہت سی جگہوں پہ الفاظ کی اہمیت ہے, لیکن نماز کی نیت نہ صرف یہ کہ زبان سے کرنا نہ واجب ہے نہ مستحب ہے. ہاں البتہ, بلکہ ایک چیز اور بھی ہو سکتی کہ اگر ایک نماز ایسی جس کی نیت آپ نے زبان سے کر لی تو نماز باطل ہو جاتی, وہ کون سی ہے؟ نماز احتیاط, جس کا آج وقت نہیں ہے بتانے کا. یعنی جس وقت آپ کو شکیات رکعت ہوتے ہیں, نماز احتیاط پڑھنا ہوتی ہے, تو اس کی نیت اگر آپ نے زبان سے کر لی تو آپ کی اصل نماز باطل ہو جائے گی, جس کے ساتھ یہ نماز احتیاط جا کر ملتی ہے. لیکن اس کو چھوڑیے, بھی اس کا توقع نہیں. البتہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں نیت کو زبان پہ لانا مستحب بھی ہوتا ہے, جیسے حج و عمرے کے احرام کی نیت کرنا زبان پہ لانا مستحب ہے, بہتر ہے کہ زبان سے اس کی نیت کی جائے. یا بہت سارے افراد اپنے مرحومین کا نام جو لیتے ہیں, تو خاص طور پر ہمارے استاد محترم میں بات بیان کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ تمام مومن و مومنات بھی کہہ سکتی ہیں سورہ فاتحہ میں, لیکن اپنے والد اور والدہ مرحومہ کا نام لینا یہ بہتر, اور یہ اسلام اس کو کہتا ہے کہ اس میں ان کا نام لیا جائے. چاہے تو یہ بھی ہو کہ تاکہ اس طرح سے ان کے نام بھی یاد رہیں. تو بہرحال یہ اپنے والدین کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ ہے کہ زبان پر ان کا نام لیا جائے, اور اس کو بہتر سمجھا گیا. تو اچھا, نہ اس میں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہوتی کہ میں آدھا یا قضا, یعنی زبان سے کہنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی, بس قصد قربت بھی وہ کافی ہوتی. جیسے نمازوں کی نیت, ایک نماز سے ایسی جس کی نیتوں میں عوام اتنی زیادہ کنفیوز ہیں, اور اتنے علماء سے ہم نے سوال پوچھتے دیکھے ہیں جو کبھی لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں, وہ ہے نماز جمعہ کی نیت کیا ہوگی, جس کا آج بھی موقع نہیں ہے. اچھا, بہت سے لوگ البتہ ہاں, ایک نماز ایک ایسا ہے کہ جب ادا اور قضا دونوں نیت نہیں کی جاتی, جس کو شروع کا شمس کہا جاتا ہے, یعنی جس وقت آپ نے دیکھتی ہیں کہ اکثر آپ ایسے موقع پر فجر میں بیدار ہوتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس ابھی بس یہ کسی بھی وقت سورج نکل آئے گا, اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری نماز ادا میں آ رہی ہے قضا میں آ رہی ہے, اس وقت بغیر ادا اور قضا کی نیت کے نماز کو پڑھا جاتا ہے. تو صرف وہ ایک ایسے, ورنہ عام طور پر قربتاً اللہ کی نیت وہ کر لی جائے. اور دیکھیے قربتاً اللہ یہ نیت ہوتی ہے, اور بہت سے لوگ قربتاً اللہ کہتے ہیں جو کہ بالکل ہی الٹا مفہوم ہو جاتا ہے, لیکن اگر اس کے باوجود بھی لوگ زبان سے قربتاً اللہ بھی کہتے ہیں, اکثر لوگ اس پہ بڑا جھگڑتے ہیں کہ تو اپنی نماز ہی باطل ہے, یعنی گویا اللہ کو آپ نے نکال ہی دیا نیت سے, تو تب بھی ان کی نماز صحیح, کیونکہ نیت میں, نماز میں الفاظ نیت کا کوئی عمل دخل نہیں. آپ کے دل مثلا آپ کی زبان پر آ گیا میں نماز اثر پڑھتی ہوں کہ آپ زہر پڑھ رہی تھیں، لیکن اصلاً پوچھے تو آپ بتا سکتی ہیں کہ زہر پڑھ رہی تھی، تب بھی آپ کی نماز صحیح چاہے آپ کی زبان پر اثر کا لفظ آ جائے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بھی صحیح ہے، اور قربتاً عند اللہ بھی اگر کہا جائے تو وہ بھی صحیح ہے. اچھا اب یہاں پر ایک بات اور ہے کہ قربتاً الی اللہ کے معنی لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کی نیت. ہماری فقہ کے اندر جب بھی آپ یہ والی نیت کرتی ہیں قربتاً الی اللہ، اس کے معنی ہوتے ہیں حکم خدا کی بجا آوری، حکم خدا کی بجا آوری. اس کے معنی اللہ سے قریب ہونا جو ایک عام الفاظ کے معنوں کے اعتبار سے معنی نہیں ہے، بلکہ ہے حکم خدا کی بجا آوری. اچھا اب چونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس اور تیز رفتاری سے گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھانی ہے، ایک چیز نہیں اس کا بھی وقت نہیں ہے. دیکھیے ریاکاری کو ہم خاص طور پہ ابھی جو ہے ڈسکس کریں گے آپ کے سامنے، کہ ریاکاری کو کہا جاتا ہے کہ یہ توہین پروردگار ہے. اس کی وجہ شہید ثانی نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ انتہائی احمق ہے وہ شخص کہ اگر مثلا اگر کسی کے پاس کوئی انمول ہیرا ہو جس کی قیمت لاکھوں دینار ہو مثلا، اور آپ کو لاکھوں دینار پے کرنے والے لوگ بھی اویلیبل ہیں جو بڑھ کر قیمت دینے کو تیار ہیں، اس کے باوجود آپ 10 روپے میں مثلا اگر یہ ہیرا فروخت کر دیں تو ہر شخص آپ کو پاگل احمق بیوقوف دنیا جہان کی گالیاں کا پورے ایک دفتر آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ آپ نے کیا کیا. کہہ رہے ہیں بالکل ریاکاری کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنی ایک انمول گراں قدر نماز کو ایک چھوٹے سکے سے بھی کمتر کے عوض ریاکاری کی وجہ سے فروخت کر دے. اتنی بڑی قیمت دینے کو پروردگار تیار تھا، لیکن آپ نے اپنی ریاکاری کے ذریعے جو ہے انتہائی معمولی ترین کھوٹے سکے سے بھی کم پہ اس کو فروخت کر دیا اور اپنے عمل کو تباہ و برباد کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اتنے محتاط تھے ہمارے علماء کے سید مرتضیٰ علم الہدا جو شیخ مفید کی شاگرد تھے اور آج بھی کاظمین میں ان کی قبر مبارک ہے، سید مرتضیٰ علم الہدا کی، انہوں نے اپنی پوری زندگی کی نمازیں دوبارہ پڑھوانے کو کہا تھا کہ میری پوری زندگی کی نمازیں دوبارہ پڑھواؤ. اچھا یہ آپ لوگوں سے تقاضا نہیں نہ آپ اس سلسلے میں مایوس ہوں، جن کے مقام و مرتبے بہت ہوتے ہیں بلند وہ اصل میں وہ اس قسم کے کام کر کے جاتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ تو اتنے عاشق نماز تھے ہمیشہ آدھے ایک گھنٹہ پہلے سے مصلے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری نیت کہیں کوئی غیر خدا والی نہ ہو گئی. تو جو اجارے پر جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کی نیت تو نہیں ہوگی، وہ تو محروم کے لیے پڑھ رہا ہے وہ نمازیں، وہ تو ریاکاری وغیرہ کی نیت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہوتا، تو اس کی نماز شاید قبول ہو جائے. مجھے اپنی نماز کی نیت پہ ذرا میں جو ہے مجھے وہم ہو چلا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بالکل معاملہ ایسا ہو کہ میں سرخرو ہو سکوں پروردگار کے سامنے. اچھا اب کہ وقت جو ہے وہ بہت کم ہمارے پاس رہ گیا ہے، اچھا اب دیکھیے لوگوں کی اہمیت آپ کی نگاہ میں نہیں ہونی چاہیے، بار بار ہم اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں، اور یہاں تک روایت میں کہا گیا کہ اتنی کم اہمیت ہو، خاص طور پر جس وقت آپ نماز پڑھنی ہو لوگوں کی اہمیت اتنی کم ہو کہ جیسے کسی جانور کی مینگنیاں ہوا کرتی. یہ باقاعدہ روایتوں کا لفظ جملہ ہے، جیسے کسی جانور کی مینگنی، یعنی اتنی کم اہمیت آپ کہاں کسی اس کو نفرت سے آپ کراہیت سے منہ کو پھیر لیتی ہیں اس کو دیکھ کر، تو یہ جائے گا کہ اس کو اہمیت دینا. یہی وجہ ہے کہ جو شیخ عباس قمی تھے جن کی مفاتیح الجنان، لوگوں نے ایک دفعہ ان سے فرمائش کی کہ آپ مسجد گوہر شاد میں نماز پڑھائیں. مسجد گوہر شاد مشہد میں، اس وقت تک شیخ عباس قمی قم منتقل نہیں ہوئے تھے اور مشہد میں تھے، یہ اس زمانے کی مسجد گوہر شاد حرمین امام رضا سے متصل. تو اور اب تو ماشاءاللہ بہت پرشکو ہو چکی ہے مسجد گوہر شاد، جو بھی مشہد گئے انہوں نے دیکھا ہے. آہستہ آہستہ شیخ عباس قمی کی جماعت میں پہلے تو کم لوگ تھے، اس کے بعد زیادہ تعداد ہونے لگی، یہاں تک کہ تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی، ہزاروں تک. اور یہ مسجد و گوہر شاد دیکھیے وہی والی مسجد ہے جہاں باقاعدہ شاہ کے خلاف کوئی تحریک چلی تھی، اس کے بعد آج بھی اس کا دن منایا جاتا ہے مسجد گوہر شاد پر حملہ کر کے اور وہاں پر موجود نمازیوں کو شہید کیا گیا تھا بہت بڑی تعداد میں. اسی مسجد گوہر شاد میں شیخ عباس قمی جو ہے وہ نماز پڑھاتے تھے، دیکھا کہ تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی. ایک دن انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، کہ آج جب میں نماز جماعت پڑھا رہا تھا نماز ظہر کی، تو مجھے اپنے پیچھے بہت دور دور تک نمازیوں کا ہم ہما ایک سنائی دے رہا تھا کہ میری میری امامت میں نمازیوں کی تعداد کتنی زیادہ ہو چکی اور ایک بڑھائی کا ایک خیال میرے دماغ میں آنے لگا، بس آپ میں اس کو اب آئندہ سے میں نماز جماعت نہیں پڑھا سکتا. تو دیکھیں اتنا علماء اپنی نیت کے معاملے میں متفکر ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے اس ریاکاری کو شرک خفی بھی کہا گیا، اس کو شرک اصغر بھی کہا گیا، اور ریاکار اصل میں منافق بھی ہوتا. تو بہرحال اس کے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی کہ ان کی مثال ایسی جیسے اس صاف چٹان کسی ہے قرآن نے کہا کہ اس پر گرد جم گئی ہو اور تیز بارش کے آتے ہی وہ گرد بالکل صاف ہو جائے، تیز بارش کے آتے ہی وہ گرد بالکل صاف ہو جائے. اس طرح سے ان لوگوں کے اعمال بالکل ضائع ہو جائیں گے. اچھا دوران نماز، اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ دوران نماز تقریباً 14 قسم کی ریاکاریاں ہم کو آ سکتی ہیں. اچھا اس میں کچھ ریاکاریاں ایسی ہیں جو آپ کی نماز کو بھی باطل کریں گی، گناہ بھی ملے گا نماز بھی باطل ہوگی. کچھ ریاکاریاں ایسی ہیں جس میں آپ گناہگار تو ہوں گی لیکن نماز باطل نہیں ہوگی. کچھ ریاکاریاں ایسی ہیں یا اس کی اقسام کہ جو کراہیت رکھتی ہیں نماز بھی باطل نہیں ہوگی. کچھ ریاکاریاں ایسی ہیں جو نماز میں کرنی واجب ہو سکتی ہیں. اور کچھ ریاکاریاں ایسی ہیں جو کرنا بہتر یا مستحب ہو سکتا ہے. اب آ جائیے، اگرچہ ان کو پھر ریاکاری تو نہیں کہا جائے گا، 14 تقریباً مقامات ایسے ہیں. سب سے پہلا مقام ہے جب جس میں آپ کی نماز بھی باطل ہوگی اور گناہگار بھی آپ ہو جائیں گے، جب پوری نماز کا داعی ریا ہو. داعی کہتے ہیں موٹیویٹر، جو کوئی بھی آپ کے اندر جو تحریک پیدا کرتا ہے نماز، یعنی پوری آپ کو نماز پڑھنا ہی نہیں تھی، آپ فلاں شخص کیونکہ آپ کے گھر میں آ گیا اب اس کو آپ دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، پوری کی پوری نماز ریاکاری پر مشتمل ہو، دکھاوا ہو. آپ کو نماز پڑھنا نہیں ہے لیکن لوگوں کے سامنے آپ فوٹو کھچوانے کے لیے کسی بھی جگہ، عام طور پر جو اعلیٰ عہدے داران ہوتے ہیں وہ مسجد یا کسی جگہ جو ہے وہ مقبرے پر پہنچ جاتے ہیں تصویریں کھچوانے کے لیے، یعنی ان کے ویسے کوئی نماز وماز کا خیال نہیں لیکن ذرا فوٹو ووٹو کھینچ جائے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی ہاں ہم بھی کچھ مذہبیات رکھتے ہیں. یا کوئی مثلا مجبوری ایسی میں پھنس گئے ہیں کسی جگہ، ہمارا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، جب سبھی لوگ آ گئے ہم بھی حلے میں، ہمیں بھی پڑھنی پڑ گئی، یا بڑی بے عزتی ہو جائے گی اگر ہم نے اس وقت نماز نہیں پڑھی. یعنی نماز کا داعی اور محرک جو ہے وہ پوری کی پوری ریاکاری پر. اچھا یہ بات ایک آپ کی خدمت میں اور عرض کر دی جائے کہ ریاکاری اگر واقعتاً آپ کی نماز میں آ جائے، وسوسہ نہیں ریاکاری، وہ خود انسان اپنی نیت کو بہتر سمجھ سکتا ہے، ابھی آگے چل کے تفصیل سے واضح ہو جائے گا. ایک سیکنڈ کو بھی اگر ریاکاری دوران نماز آ جائے آپ کی نماز باطل ہے، ایک سیکنڈ کے لیے. تو پہلی چیز ہوئی پوری کی پوری نماز ریاکاری پر مشتمل. دوسری کنڈیشن ہو سکتی ہے جب ریاکاری قصد قربت کے ساتھ ہو، یعنی ہمیں نماز تو پڑھنا ہی ہے، نماز ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم پکے نمازی، لیکن ہم نے سوچا کہ چلو یہ فلاں صاحب یا صاحبہ آ گئے ان کو دکھانے کے لیے بھی پڑھ دی جائے. وہ اگر نہیں بھی آتا تب بھی ہم نماز پڑھتے لیکن ان کو دکھانے کی بھی نیت آ گئی، یعنی ریاکاری قصد قربت کے ساتھ مل گئی آ کر پوری کی پوری نماز. دیکھیں پہلے والی قسم میں تو ہم کو نماز پڑھنا نہیں تھی، ہم نے کسی خاص مقصد وجہ سے ہم نے وہ نماز پڑھی، اللہ کے حکم کے لیے نہیں پڑھی ہے بلکہ کسی کو دکھانے کے لیے مجبوراً پھنس گئے یا کوئی اور وجہ تھی پڑھنی پڑ گئی، اس میں نماز باطل ہے. یہ والی جو ریاکاری ہے جو کہ قصد قربت کے ساتھ مل جاتی ہے آ کر، یعنی حکم خدا کی بجاوری کی نیت، ہمیں نماز پڑھنا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے سوچا کہ چلو یہ بھی کام بھی کر دیا جائے. جیسے اس کی بہت اچھی مثال عام طور پہ ہوتی ہے کہ ہمیں بقرعید میں قربانی کرنا ہی ہے لیکن کیوں نہ ہم اپنے بیل کی تصویریں وغیرہ کھچوا کے سب کو جو ہے وہ اخبارات کے اندر ڈسپلے کریں. دیکھیے یہ کیا ہے، ریاکاری قصد قربت کے ساتھ. ٹھیک ہے ہم حکم خدا کی بجاوری میں کر رہے تھے لیکن ہم نے سوچا جب اتنا مہنگا لاکھوں روپے کا بیل لے ہی لیا ہے تو کیوں نہ اخبار نویسوں کو بھی بلا لیا جائے اور یہ کام بھی اس کے ساتھ ہو جائے. تو اگر کوئی ایسے، اول تو یہ خیر یہ نہیں ہوگا کہ یہ بیل جو ہے اس لحاظ سے حرام ہو جائے گا اس کا کھانا، یہ البتہ ثواب نہیں ملے گا اس قربانی کا، لیکن نماز میں اگر ایسا ہو گیا تو نماز بھی باطل ہے، توبہ بھی کرنی ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا، یہ دو اقسام بنی. تیسری چیز ہے ریاکاری نماز کے واجب جزء میں آ جائے. پوری نماز ریاکاری پر مشتمل نہیں تھی لیکن ریاکاری نماز کے کسی واجب جزء میں آ جائے. مثلا آپ سورہ الحمد پڑھ رہی تھیں یا آپ نے سورہ الحمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھنا تھا چھوٹا، لیکن کوئی صاحب یا صاحبہ آ کر بیٹھ گئیں، وہیں آپ نماز پڑھ رہی ہیں، فوراً آپ نے نا ایک لمبا سا سورہ شروع کر دیا پڑھنا، سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیا مثلا، یاد تھا، ایک تو یہ بھی ہو جائے گا، ارے ان کو سورہ واقعہ بھی زبانی یاد ہے، اتنی بڑی بڑی مقدس خاتون. تو باقاعدہ ان ریاکاری، اب قرات کرنا دوسرے سورے کی نماز میں واجب کام تھا، لیکن ریاکاری نماز کے واجب جز میں آ گئی، نماز باطل ہے آپ کی، نماز بھی باطل ہے، دوبارہ پڑھنا ہے اور اس کی توبہ کرنی. اچھا، اس لحاظ سے اس کے بعد اگلی قسم بنتی ہے ریاکاری نماز کے مستحب جز میں ہو، ریاکاری نماز کے مستحب جز میں ہو. مثلا نماز میں مستحب چیز بہت ساری ہیں، جیسے ہم مثال لیتے ہیں قنوت کی، قنوت ہمیں نماز پڑھنا ہی تھی اور اس میں قنوت بھی پڑھنا تھا، لیکن کچھ لوگ آ کے بیٹھ گئے، اب ہم نے ایک بڑا سا قنوت مثلا دعا ابو حمزہ سومالی شروع کر دی قنوت میں، یا کوئی بھی قنوت، کوئی ایسے قنوت جو بالکل ذرا زیادہ معروف نہیں ہے تاکہ ہم ہمارا ایک اہمیت کا ایک احساس ہو، یعنی ہماری نیت یہ آ گئی کہ اب ہم یہ جو قنوت پڑھ رہے ہیں تو ذرا اچھا ہے، ذرا ان کے اوپر بھی ذرا کچھ روک پڑ جائے، بہت سی نیتیں اس قسم کی آ جاتی ہیں. اور البتہ اس کے اندر علماء نے کچھ تفصیلی مباحث میں گئے ہیں قنوت کے اندر، لیکن بہرحال نتیجہ سب کا تقریباً یہی ہے کہ نماز غلط ہو جائے گی. اگلی قسم بنتی ہے ریاکاری نماز میں نہ ہو، نماز کی جگہ میں ہو. نماز میں کوئی ریاکاری نہیں، ریاکاری ہمیں آ رہی ہے نماز کی جگہ میں. مثلاً مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، نماز میں ہم ریاکاری نہیں کر رہے، مسجد میں اس میں ہے کہ یہ دیکھیے فلاں شخص ہر نماز ماشاءاللہ مسجد میں جا کر پڑھتا ہے، فلاں شخص ہر نماز جو ہے نماز جماعت سے جا کر پڑھتا ہے، یا فلاں شخص جو ہے صفحے اول کا نمازی، اب ہم صفحے اول کے اندر جا کر نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن نیت میں کہیں نہ کہیں 1% بھی اگر یہ بات شامل ہو گئی کہ جس میں ریاکاری نماز کی جگہ میں آ جائے، اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ اس کی نماز غلط ہو جائے گی، ریاکاری اگر نماز کی جگہ میں. اس کے بعد ہے ریاکاری نماز میں نہ ہو، ریاکاری نماز کے وقت میں آ جائے. وقت میں بھائی فلاں شخص ہر نماز اپنی ماشاءاللہ اول وقت میں پڑھتا، بہت ساری خواتین کو آپ نے دیکھا ہے کہ جو ویسے آپ نماز فجر میں اول وقت میں نہیں پڑھتی، اپنے گھر میں ہوتی ہیں اول وقت میں نہیں پڑھتی، لیکن اگر مجلس عزاء میں تھوڑی سی دیر ہو جائے اور نماز مغرب کا اول وقت آ جائے، فوراً بیچ نماز میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، حالانکہ ان کو نہیں پتا جہالت کی وجہ سے کہ وقت فضیلت کتنا دور تک چلتا ہے. وقت فضیلت میں بھی جتنا اول پڑھی جائے گی ثواب البتہ زیادہ ہے، لیکن بہرحال اس موقع پر جبکہ مصائب کا اختتام ہو رہا ہے اور آپ ایک دم سے بیچ میں کھڑے ہو جائیں، اور صرف اس وجہ سے تاکہ لوگ دیکھیں بھائی دیکھیں نماز کی کتنی پابند. تو ریاکاری جو ہے وہ نماز کے وقت میں آ جائے، کہ یہ ہر نماز اپنی اول وقت میں پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، یہ بھی غلط ہو جائے گا، گناہ بھی ہے اور نماز بھی اس کی باطل ہو جائے گی. اس کے بعد ہے ریاکاری نماز کی کیفیت میں آ جائے، بہت خشوع و خضوع کے ساتھ کندھوں کو جھکا کر یا رکوع کر رہے ہیں تو بہت دیر سجدہ کر رہے ہیں بہت دیر، تاکہ لوگوں پر آپ کا ایک اثر قائم ہو جائے کہ بھائی ماشاءاللہ بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں. خشوع و خضوع کا نماز کی کیفیات میں ریاکاری کا اظہار کرنا، اس سے بھی نماز غلط ہو جائے گی. یا مثلا سجدہ گاہ کو رگڑ رگڑ کے اس کو صاف کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہیں یہ تو خیر ابھی اس کے الگ اس میں آئے گا یہ مقدمات نماز میں. خیر تو نماز کی کیفیت میں ہو جائے، جیسے رکوع میں سجدہ میں کسی بھی اس طرح سے، کہ نماز کی کیفیت میں ریاکاری. اس کے بعد ایک چیز اور آتی ہے جس سے نماز باطل تو نہیں ہوتی لیکن گناہگار انسان ہو جاتا ہے، ریاکاری نماز کے مقدمات میں. مثلا نماز سے پہلے ہمیں کپڑے پاک کرنا تھے، مثلا کوئی شخص اپنے کپڑوں کو پاک کرنے کی علماء نے مثال لکھی ہے، بڑے اچھے استری کے آپ نے کیے ہیں، اپنے پاؤں کو مثلا پاک کر رہے ہیں، اسی جگہ کو جیسے ابھی مثال میں دے رہا تھا رگڑ رگڑ کے صاف کر رہے ہیں، تو وہ ریاکاری کے جذبے سے کر رہے ہیں، تو یہ حکم تکلیفی اس میں ہوگا، حکم وضعی نہیں ہوگا، یعنی اس میں گناہگار تو ہوں گے لیکن نماز باطل نہیں. اچھا اسی طریقے سے ریاکاری اگر نماز کے بعد ہو، ریاکاری نماز کے بعد ہو، ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد مڑ کر دیکھا تو بہت سارے لوگ ہمارے پیچھے ہمیں دیکھ رہے تھے، اب فوراً ہمیں دماغ میں خیال آ رہے ہم نے تو بڑی خوشی و خضوع سے یہ نماز پڑھی، ان پہ بڑا روب پڑ گیا ہوگا میری نماز کا، کیا کہ وہ پوری نماز میں کوئی ریاکاری نہیں تھی، نماز کو ختم کرنے کے بعد ریاکاری آئی، یہ گناہ تو ہے لیکن یہ مبطل نماز نہیں ہے، کیونکہ ریاکاری نماز کو ختم کرنے کے بعد آئی ہے. تو ریاکاری نماز کے بعد ہوئی، گناہ تو ہے لیکن نماز باطل نہیں ہوتی. یا مثلا نماز پڑھائی اور اس کے بعد پیچھے مڑ کے مثلا دیکھا تو صدر، وزیر اعظم، گورنر جنرل صاحب کھڑے ہوئے ہیں مثلا، تو نماز کے ختم ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلا رہے فلاں منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے، اب فوراً ایک ریاکاری کا دماغ میں خیال آیا. نماز صحیح ہے، البتہ گناہگار ہو گئے اس خیال کی توبہ کرنی جو اب آپ کے دماغ میں آیا، چاہے وہ نماز کے بعد ہی کیوں نہ آئے. اچھا، اسی طرح سے ایسی ریاکاری جو نماز کے دوران تو ہو مگر اس کا نماز سے کوئی تعلق نہ ہو. دیکھیے ایسی بھی ریاکاریاں ہوتی ہیں، وہ دوران نماز لیکن نماز سے کوئی تعلق نہیں. اس کی مثالیں آقا خوئی اور آقا سیستانی نے ایک مثال دی ہے اور امام خمینی نے ایک الگ مثال دی ہے. آقا خوئی اور آقا سیستانی فرماتے ہیں مثلا دوران نماز صدقہ دینا، دوران نماز صدقہ دیا جا سکتا ہے. مثلا مسجد میں کنارے پہ کہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، کوئی فقیر آیا، میں جیب سے پیسے نکال کے اس کو دے دی. بہت سے لوگ تو امیر المومنین کے حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دینے کا مسئلہ ہے کہ یہ صرف اور صرف دوران نماز مولا علی کا اخلاص تھا کہ اس نے پوری آیات اس سلسلے میں نازل کروا دی، لیکن بہت سارے افراد نے مولا کی دیکھا دیکھی ریاکاری میں اس کام کو کرنے کی کوشش کی، کوئی تاریخ میں نام نہیں آیا بلکہ آج تک مذمت والا نام ان کا مشہور ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوران نماز اگر کوئی صدقہ دے رہا ہے تو دیکھا جائے تو صدقے کا نماز سے کیا تعلق ہے، لیکن دیا آپ نے دوران نماز ہے تو یہ گناہ تو ہے لیکن اس کا نماز آپ کی باطل نہیں ہوگی. اور ایک مثال اس کی لکھی ہے امام خمینی نے، امام خمینی نے فرمایا کہ نماز میں تحت الحنک نکالنا. دوران نماز ہم نے تحت الحنک کہتے ہیں، امامے کا ایک سرا نکال کر گلے پہ سے لے کے دوسری طرف ڈال دیا جائے جیسے اس میں، اور دل میں آدمی یہ سوچے، یہ تو خیر مقدس عالم دین ہے، میں اس سے مثال تحت الحنک دکھانے کے لیے آپ کو ایک بات بتائی ہے، دل میں یہ ہو کہ میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں تحت الحنک نکال کر. دیکھا جائے اس کا کوئی تعلق نہیں. اچھا خالی صرف اس میں نہیں، آپ کوئی اور بھی چیز کام کر سکتی ہیں. تحت الحنک بعض اخباری علماء اس کو جو واجب قرار دیتے تھے پہلے، لیکن موجودہ مجتہدین تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں لکھتے ہیں. تو بہرحال اپنی ظاہری اس لحاظ سے کہ میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں اس طرح سے اس عمل کو انجام دے کر، یہ دوران نماز تو ہے لیکن اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں. یہ اس میں آپ گناہگار ہو جائیں گے لیکن نماز آپ کی ٹھیک رہے گی. اس کے بعد ایک ریاکاری قسم وہ ہوتی جس ایسی ریاکاری جس سے انسان کو خود اذیت ہو رہی ہے، خود اذیت ہو رہی ہے. مثلا آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ کے برابر میں ہی مثلا کوئی عالمہ آ کر بیٹھ جائیں، اب آپ ذرا محتاط ہو کر نماز پڑھنے لگتی ہیں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، لیکن آپ کو خود بھی خود دماغ میں کوئی ریاکاری نہیں کر رہی ہوں میرا، لیکن آپ کو خود یہ خیال اذیت پہنچا رہا ہوتا ہے کہ ریاکاری کا خیال میرے دماغ میں کیوں آ رہا ہے. مثلا کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے اس کے کوئی عالم دین آ کر کھڑا ہو جائے، اب وہ ذرا کانشس ہو جائے گا، ذرا محتاط ہو جائے گا، اب اس کے دماغ میں خیال آئے گا کہ بھئی میں یہ نہیں کرنا چاہتا، یہ کیوں میرے دماغ میں خیال آ رہا ہے. اس کی جس پہ انسان کو خود اذیت ہو، یہ ریاکاری نہ یہ تو حرام ہے، جس قسم کا ریاکاری کے خیالات آنا، اور نہ مکروہ ہے، کچھ نہیں ہے یہ، اور کوئی پروا کی بات نہ آپ مت سمجھیں، لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. ایسی ریاکاری جس سے آپ کو خود اذیت ہو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا اسی طرح سے ایک اور ریا سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جسے عجب کہا جاتا ہے. عجب یہ کہ اخلاقی برائی تو ہے، اخلاقی برائی 100%، لیکن حرام تک یہ بہرحال پھر بھی نہیں پہنچی. یہ ہے عجب کہتے ہیں اپنی عبادت پر فخر محسوس کرنا، ہمیں خود بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے اپنی عبادت کے اوپر، ہمیں دوسروں سے کوئی لینا دینا نہیں، دوسروں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیے علماء کہتے ہیں کہ ریاکاری سے ویسے تو یہ عجب اپنی تمام تر مذمت کے باوجود موجودہ مجتہدین کے نزدیک حرام تک نہیں پہنچی، یہ چیز حرام نہیں، لیکن یہ ایک اخلاقی برائی ضرور ہے. اور بعض اوقات ریاکاری سے زیادہ خطرناک کیوں ہو جاتی ہے کہ ریاکاری میں تو جب تک وہ آدمی سامنے ہے اس وقت تک آپ ریاکاری کرتی ہیں، جب وہ ہٹ جاتا ہے تو ریاکاری ختم ہو جاتی ہے، وہ جو ہر وقت جاری رہتا ہے، یہ اپنی عبادت کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال نہیں، گانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہوتے کل، اس میں ریاکاری کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو ہاں نماز جاری رکھی۔ اچھا، عجب میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ دوسروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح سے، اور یہ حرام بھی نہیں ہے اور اس سے عبادت بھی باطل نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور چیز اس میں آتی ہے، ریاکاری اگر رفع تہمت اور دفع تہمت کے لیے ہو، اس سے بھی نماز پر فرق نہیں پڑتا، بلکہ اکثر مقامات پر واجب بھی ہو سکتی ہے۔ رفع تہمت یہ کہتے یہ ہوتی ہے کہ ہم پر ایک تہمت لگ گئی ہے اور اسے ہٹا رہے ہیں۔ مثلا کسی پر تہمت لگ گئی کہ کنجوز بہت ہے، اب یہ لوگوں کے سامنے صدقہ و خیرات کرے، اپنے اوپر سے تہمت ہٹانے کے لیے۔ آپ پر تہمت لگ گئی ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتی، اب آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ اچھا، رفع تہمت کہتے ہیں تہمت لگ گئی اور اس کو ہٹا رہے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے دفع تہمت، تہمت لگی نہیں ہے لیکن امید ہے کہ لگ جائے گی، اگر ہم نے لوگ اتنا زیادہ اگر اپنی عبادتوں کو چھپانے لگیں، کسی کے سامنے ہر وقت ریاکاری خوف سے ظاہر نہ کریں، تو لوگ نمازیں ظاہر ہی نہیں ہوں گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ نمازیں جو ہیں بالکل مفقود معاشرے سے ہونے لگیں گی۔ جب بھی واجبات کو کہا جاتا ہے کہ دکھا کر کریں، مستحبات جو ہے وہ چھپا کر کریں تاکہ آپ کی قصد قربت بھی محفوظ رہے، اور واجبات میں یہ ہوتا ہے کہ تاکہ احکام اسلامی کا نفاذ معاشرے کے اوپر نظر آئے۔ تہمت لگ جائے گی جب بھی کہا جاتا ہے، کچھ علماء اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ ہم پر ایک تہمت لگی تھی جس کے نتیجے میں ایم اے جینا روڈ پر جلوس کے دوران روک کر نماز پڑھنا اسی تہمت کو رفع کرنے کے لیے تھا۔ تو بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے کہ کہیں ہم میں جو ہے معاشرے کے اندر بے نمازی جو ہے وہ مشہور نہ ہو جاؤں، تو اس لحاظ سے اس کی جو ہے وہ اہمیت ہے اپنی جگہ کی، اس کو سب کے سامنے کیا جائے۔ اس کے بعد پھر کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ سب کے سامنے اپنی نمازوں کو دکھا کر کرنا، یہ واجب بھی ہو سکتا ہے۔ مستحب تو چھوڑیے، اگر یہ واقعتا ایسا ہو جائے، ہماری کیونکہ نیت یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات کی کوئی پروموشن کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو مشہور کروانا چاہ رہے ہیں، وہ تو پھر حرام اور باطل نیت۔ اس میں یہ ہے کہ ایک مومن کو تہمت سے بچانا مقصود ہے، اور یہ ایک معاشرے کے اندر ایک بہت توہین آمیز بات ہے کوئی بے نمازی مشہور ہو جائے، تو پھر ٹھیک ہے وہ دکھا کر کرے، اس میں بھی پروردگار کے حکم کی نیت آ رہی ہے۔ پھر ایک ہے ریا تشویق و ترغیب کے لیے، مثلا ہمیں نماز پڑھنی تھی ایک گھنٹے بعد، ہم نے سوچا کہ بچوں کو اول وقت نماز پڑھنے کی ترغیب دینے کے لیے ذرا اول وقت میں نماز پڑھ لوں تاکہ بچے بھی میرے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں۔ اب یہ کیا ہے، آپ ترغیب دے رہی ہیں، نماز شب آپ کو پڑھنی تھی بالکل فجر کے قریب، لیکن آپ نے کہا یہ بچے سو جائیں گے، آج کل آقا سیستانی کی مثلاً تقلید میں ہے، نماز عشاء کے فوراً بعد وقت آ جاتا ہے، چلو میں ان کی وجہ سے ان کو ترغیب ہو جائے نماز شب کے لیے، جو ہے آپ نے نماز شب پڑھنا شروع کر دی تاکہ بچے بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو اب کیا ہے، اس میں ترغیب دلانے کے لیے، تشویق کے لیے، تاکہ بچوں کے اندر بھی نماز کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ ایک مستحسن فعل اور باعث ثواب، یہ اگر چاہے یہ بھی دکھا بچوں کو رہے ہیں، لیکن یہ حکم خدا اس کے اندر پلٹ کے پھر آ جاتا ہے۔ ایک دائی الگ دائی کی ایک نیت ہوتی ہے جو کسی اور وقت بتاؤں گا، لیکن نتیجہ اس کا یہ کہ نماز اس کی صحیح ہے۔ اور اس کے بعد ایک مسئلہ کی وضاحت اور کر دی جائے، بس یہ آخری ایک یا دو مسئلے اور رہ گئے ہیں، کہ ریاکاری خواہ آپ کے نماز کے شروع میں ہو، چاہے درمیان میں ہو، چاہے سب سے آخر میں ہو، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر وہ واقعتاً ریا ہے، وسوسہ نہیں کہ خود اذیت ہو رہی ہے ہمیں، وہ ہمیں خود خیال پسند نہیں آ رہا کہ کیوں ہمارے دماغ میں آ رہا ہو، تو آپ نے سن لیا کہ وہ ریاکاری نہیں یا اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہو رہا، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی۔ اچھا، ریاکاری میں ایک مسئلہ خطرناک اور بھی، کہ ریاکاری سے جو نماز کے باطل ہونے کا مسئلہ ہے، چاہے ہم ریاکاری پیدا ہوئی اگلے ہی سیکنڈ میں ہم نے توبہ کر لی، ریاکاری پیدا ہوئی اگلے ہی سیکنڈ میں توبہ کر لی اور اس کے بعد پھر نماز کنٹینیو کی، جی نہیں، آپ کی نماز باطل ہو چکی ہے، نماز کو دوبارہ شروع سے پڑھنا پڑے گا۔ یعنی توبہ سے بھی فرق نہیں پڑتا، نماز وضی حکم اس پر یہ رہے گا کہ آپ کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ تو یہ اس میں ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو اب پیدا ہو جائے گا، اگر یہ مسئلہ میں نے نہیں بتایا تو پوری نشست آپ کے لیے بیکار اور سب نمازیں آپ دوبارہ پڑھنے لگیں گے اپنی، وہ یہ کہ شک پیدا ہو جائے کہ یہ جو خیال میرے دماغ میں ابھی ابھی پیدا ہوا تھا، یہ ریاکاری تھا یا نہیں تھا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ بڑا آغا خوئی بھی کہتے ہیں نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ وسواسی اشخاص کو پیش آتا ہے, لیکن آج کل کیونکہ سبھی وسواسی ہیں تو یہ زیادہ تر افراد کا یہ مسئلہ بن کے رہ گیا. اس میں علماء نے ایک ترکیب بتائی. ترکیب یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی کوئی خیال دوران نمازی پیدا ہو کہ کہیں یہ ریاکاری والا خیال تو نہیں آیا ابھی میرے دماغ میں جس سے نماز باطل ہوتی, اور شک میں مبتلا ہو جائیں کون سا خیال تھا یہ. مثلا آپ نماز پڑھ رہی تھی, کوئی خاتون آ کے بیٹھ گئیں, اب آپ نے جو ہے نا وہ آپ کو ہے کہ آپ نے ذرا اچھی قرأت کر کے نماز شروع کر دی, زیادہ خشوع خضوع سے شروع کر دی, اب فوراً دماغ میں خیال آ رہے کہیں یہ ریاکاری تو نہیں ہو گئی تھی. شک پیدا, اگر یقین ہو جائے تو نماز باطل, لیکن شک ہو گیا کہ پتہ نہیں ریاکاری تھی یا نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے ایک درجہ پہلے جو کام آپ نے کیا تھا اس میں اپنی نیت کو چیک کریں. مثلا سجدے میں ایسا ہوا, یہ والا خیال آیا, اب آپ سوچیں کہ جب میں اس سے پہلے رکوع میں تھی اس وقت میری کیا نیت تھی. آپ نے کہا نہیں رکوع میں تو میری اخلاص نیت تھی بالکل, اس میں ایسا کوئی خیال نہیں تھا. بس اپنے اس پرانے خیال کو, رکوع والے خیال کو سجدے میں بھی کھینچ کر لائیں, سوچیں گے اب بھی نہیں ہے اور آپ کی نماز صحیح ہے. اچھا اسی طرح سے مثلا رکوع میں تھی اور تو یہ خیال دماغ میں آیا, اب اس سے پہلے کیا تھا قیام میں جب آپ قرات کر رہی تھیں, اب اپنی قرات والے مسئلے کو چیک کریں, کہا کہ نہیں ہاں اس وقت تو یہ والا خیال نہیں تھا, اب آپ اسی خیال کو یہاں کھینچ کے لائیں سوچیں گے اب بھی نہیں. اچھا قرات میں کر رہی تھیں اس وقت یہ خیال پیدا ہو گیا, اس سے پہلے آپ نے کیا کام کیا ہے تکبیرۃ الاحرام پڑھی, تکبیرۃ الاحرام کے متعلق غور و فکر کریں. اچھا اگر تکبیرۃ الاحرام میں بھی آپ کو تھا کہ نہیں پتہ نہیں اس کے اندر بھی شاید یہ اسی طرح کا کوئی خیال تھا, یا تکبیرۃ الاحرام پڑھنے کے دوران اگر ایسا ہو گیا, تکبیرۃ الاحرام سے پہلے اگر آپ نے اذان و اقامت کہی تو اس کی نیت کو چیک کریں, وہیں کھڑے کھڑے سیکنڈز کے اندر کام ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے تکبیرۃ الاحرام مثلا یا اس سے پہلے کے کوئی عمل وہ عمل ہی آپ نے انجام نہ دیا ہو اور اب بھی آپ کے خیال میں دماغ میں خیال پیدا ہونے لگے اور اس سے پہلے کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس کی نیت کو آپ یہاں کھینچ کر لے کر آئیں, تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. کوئی اس سے پہلے اخلاص نیت والا عمل اس سے ایک درجہ پہلے ہونا چاہیے جس کو آپ یہاں پر کھینچ کر لا سکیں, جسے ہمارے ہاں قانون استصحاب کہا جاتا ہے اصول فقہ. وہ اس کو بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے, لیکن بہرحال اس قانون کو کھینچ کر پچھلے عمل کو لے کر آئیں اور اس پر اپنی جو ہے وہ عمل کی بنیاد رکھیں اور اسی کے مطابق اپنی بات کو, اپنے اس نماز کو مکمل کریں. اچھا اب ریاکاری سے بس آخری ایک مسئلہ بیان اور کر دیا جائے کہ ریاکاری سے نماز باطل ہو جاتی ہے, لیکن باطل ہونے کے معنی اکثر لوگ یہ لیتے ہیں کہ آخری سلام تک تو پڑھیں ہم اور اس کے بعد نماز کو دوبارہ لوٹائیں. جی نہیں, جیسے ہی ریاکاری سے نماز باطل ہو وہیں پر نماز کو چھوڑ دیجیے, آخر تک کھینچ میں اس کے لانا ضروری نہیں. ضروری کیا, بالکل بیکاری ہے, وہ کھینچ کے لے بھی آئے تو اس کا کوئی اثر تو مرتب نہیں ہوگا, تو نئی نماز تو آپ کو پڑھنی ہے, وہیں پر نماز کو چھوڑ دیجیے اور نئی نماز پڑھیے. تو آپ نے دیکھا کہ نماز میں کتنی قسم کی ریاکاری, جو میں بہت تیز رفتاری سے گیا, اس کے اندر ابھی کتنے ضمنی مسئلے اور باقی ہیں کہ جو کہ آج بیان نہیں ہو سکے, اور کہیں آج جا کر ہماری نیت کی گفتگو ختم ہوئی. البتہ نیت دیکھیے ایسا ایک خطرناک مسئلہ ہے نیت کا, کہ اگر اس میں اخلاص پیدا نہیں ہوا تو پوری پوری آپ نے دیکھا کہ اعمال برباد ہو جائیں گے. ایک ہی صرف اس کا طریقہ ہے کہ انسان اگر ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے. دیکھیے موقع بس کبھی نہ کبھی یہ موقع آئے گا, قبر میں ہم اور آپ لیٹے ہوئے ہوں گے اپنی اپنی قبروں میں, اور لوگ اوپر سے آخری دیدار کر رہے ہوں گے. قبر کے اندر کا مرحلہ یہاں نیچے سے آپ اوپر دیکھ رہی ہیں, وقت گزر جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی. تلقین پڑھنے والے اسما افہم یا فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں جو ہے وہ کہہ رہے ہوں گے اور آپ اس وقت سن رہی ہوں گی, اور آخری پتھر رکھے جانے والے ہوں گے. اس وقت کا سوچئے دماغ میں کہ وہ وقت اگر آ گیا, اس سے پہلے پہلے اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنا جائیے. ایک نماز ایک دفعہ ہی کیوں نہ صحیح, اصل جیسا نماز کا حق ہے ویسی نماز پڑھ جائیے. موت کو یاد رکھنا اتنی اہم چیز ہے کہ موت کو یاد رکھنے سے موت جلدی نہیں آتی, بدشگونی نہیں ہے, بلکہ موت ڈیلے ہوتی, تاخیر میں دیر سے آتی, ٹل جاتی ہے موت کو یاد کرنے سے. ایک دفعہ جی کم سے کم ایک دفعہ, یہ تو میں آپ کو تشویق کے لیے کہہ رہا ہوں, اس میں ہمیشہ کم سے کم کی طرف کیوں توجہ, ترقی آگے کی طرف بھی ہونا چاہیے, لیکن کم سے کم ایک دفعہ تو ایک ایسی نماز پڑھ جائیں کہ روحانیت کا کوئی درجہ تو کم سے کم ایک دفعہ تو معراج نماز حاصل کر لے. اور اس لحاظ سے بس تفصیل اب اس کی میں بعد میں بتاؤں گا, اب اس بات کو گفتگو اور مکمل کر لی جائے کہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے، یہ انسان اگر ہر وقت یاد رکھے تو بہت اس کے گناہ بھی اس کی زندگی سے کم ہو جاتے ہیں. اور بھی کچھ ہی عرصے پہلے میں اپنے ایک عزیز کی کچھ اپنے پرسنل ایکسپیرینس بھی کبھی بتا دیتا ہوں. تدفین میں میں قبرستان گیا تو وہاں قبر پہ مجھے باقاعدہ اپنا نام لکھا ہوا نظر آیا، البتہ والد کا نام، کیونکہ کسی اور محروم کی قبر تھی. تو بہت میں نے اس کی تصویر بھی کھینچی، بعد میں اس کو ایڈٹ کروا کے اپنے والد کا نام بھی اس کے اوپر لکھوایا اور اپنے کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ پہ بھی لگایا. یہ الگ بات ہے، گھر والے رہنے نہیں دیتے، ہمیشہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال صرف ایک دماغ میں رکھنے کے لیے، اس میں کوئی بدشگونی کی بات نہیں. اس سے موت میں اور تاخیر ہوتی، لیکن اس سے بہت مدد ملتی ہے کہ انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، ہر وقت اپنی آخرت اور اپنی قبر کو یاد رکھے. تو آپ نے دیکھا کہ ابھی اذان و اقامات، اس کے بعد کے بھی کچھ دعائیں ہیں، اس کے بعد نیت ہم نے کی. اب انشاءاللہ اگلی گفتگو براہ راست تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر سے شروع ہو جائے گی. آج کی حد تک ہماری گفتگو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.